إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھا کر ایسا انسان بناتا ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت پائے، ایک ایسا دین جس میں سارے سماج کی اور ہر فرد کی بھلائی، فلاح، نجات، سعادت اور عزت ہے، ایک ایسا دین جس میں تعلقات کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کس کو کس سے کیسا سلوک اور تعلق رکھنا ہے، زندگی کے تمام مرحلوں میں جس دین میں رہبری دی گئی تھی، رشتے ناطے، حدیں اور سلوک، حقوق، تمام چیزیں جس دین میں وضاحت کے ساتھ میں، صفائی کے ساتھ میں بیان کر دیے گئے ہیں، ایک ایسا دین جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک انسان کو رہبری کرتا ہے، ایک ایسا دین جس میں انسان کو ذلیل ہونے سے بچنے کا راستہ بتایا گیا ہے، جس کو اپنا کر ایک انسان دنیا میں بھی عزت پا سکتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، جب زندگی کا حساب لیا جائے گا، تو اس دن بھی یہ دین اس کے کام آئے گا اور اس کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان حیا والی زندگی گزارے، اور حیا کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا اور بخاری میں بھی اس کی طرق موجود ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایمان کی کئی شاخیں ہیں اور بہت سے اعمال، اوصاف، بہت سارے کام ہیں جو ایمان میں داخل ہیں، جس میں سب سے اونچی شاخ یا اونچا شعبہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑی شاخ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کو الگ سے کاٹ کر بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حیا بھی ایمان ہی کا شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حیات ہے، اس حیات کی بنیاد پر اس کو احساس ہوتا ہے، کوئی کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے جسم سے چھو جاتی ہے اس کو آواز آتی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اس کو محسوس ہوتا ہے، یہ اس کی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حیات نکل جائے تو اس کے بدن سے کوئی کپڑے ہٹا دے اتار دے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی احساس اس کو باقی نہیں ہے. اس کو کوئی ذلیل کرے ٹھوکر مارے اس کو کوئی احساس نہیں، اس لیے کہ اس میں شعور باقی نہیں ہے، اس کی زندگی نکل چکی ہے. حیا اور حیات کا بہت گہرا تعلق ہے. حیا انسان کے اندر کا وہ احساس ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو سماج میں ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے کپڑوں کے ذریعے سے تاکہ دوسروں کے آگے ذلیل ہو. اس میں شعور باقی ہے، وہ برہنہ رہنے کو برا لگتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے. وہ مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل نہ ہو. کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جس سے لوگ اس پر ہنسیں، لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں، لوگ اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کریں کہ اس کی بے عزتی ہو. یہ جو احساس ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں. لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے. واقعی حیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، اللہ کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے ایک غلط کام کیا تو اللہ کے آگے میں ذلیل ہو جاؤں. قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، یہ بہت آگے کی چیز ہے، لیکن اس وقت اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کی نگاہوں سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. لوگوں کے سامنے آ کر غلط کام کرنے سے آدمی کو حیا آتی ہے، یہ عام آدمی کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں ایمان کی، غیر ایمان کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے. ہر آدمی میں جبلی طور پر، پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن آخرت کے ساتھ میں جوڑ کر، اللہ کے ساتھ میں جوڑ کر جو حیا کا احساس ہے یہ صرف ایمان سے انسان کو مل سکتا ہے. پھر کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی روکنے والا ہو یا نہ ہو، اگر اکیلا بھی اگر ہے تب بھی آدمی کو حیا محسوس ہوتی ہے جب واقعی اللہ پر ایمان اس کے دل میں ہے، جب واقعی اس کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دیکھنے والا دنیا میں ہو یا نہ ہو، ایک اللہ ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس سے میں چھپ نہیں سکتا. ایک دن آنے والا ہے جس میں آج 10, 50, 100 ساری انسانی جس دن جمع ہونے والی ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہونے والے ہیں، اور اس دن ہر آدمی کا اعمال نامہ ادھیڑا جائے گا، لوگوں کے اعمال سامنے آئیں گے، لوگوں کو پکار کے بلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ میں اچھا یا برا معاملہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہوگی. اس آخرت کا احساس، اس اللہ کے سامنے اور اس دن کے بندوں کے سامنے ذلیل ہونے کا احساس جب دل میں آتا ہے تو واقعی ایمان آدمی کو ان کاموں سے روکتا ہے جو اس دن ذلیل کرنے والے ہیں، اور آج اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں. اس کیفیت کا نام حیا ہے. اہل علم نے مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کے احسانات کو یاد کرے کہ اس نے کیا کچھ نہیں دیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ان ساری نعمتوں کا خیال آدمی کرو، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کی پابندی میں تقصیر، اپنی کمزوریوں کو آدمی سوچے کہ میں نے اللہ کے ان تمام احسانات کے بدلے میں میں نے اللہ کو کیا دیا، میں نے کیا کیا. وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، علماء نے کہا کہ یہ اس کا نام حیا ہے، کہ آدمی کو اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس ہو. اسلام حیا والا دین ہے جو مسلمان کو ان تمام کاموں سے روکتا ہے جو اس کو دوسروں کے آگے ذلیل ہونے سے بچاتے ہیں. دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا مذاق بننے سے اس کو بچاتے ہیں کہ یہ ذریعہ نہ بنے کہ اسلام اور مسلمان اور امت مذاق بن جائے دوسروں کے آگے، دوسروں کے سامنے. اسلام حیا والا دین ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو، اور خصوصاً وہ بندہ ذلیل ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چل رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنے کے لیے جو آمادہ ہے، یہ بندہ تیرا ہے، میں اس کو ذلیل کر کے رہوں گا، میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس سے ایسا کام کرواؤں گا جو اس کو بھی ذلیل کرے گا اور اس کو، اس اسلام کو بھی، اللہ کے دین کو بھی لوگوں کے سامنے مذاق بنائے گا۔ شیطان ایسا کام کرواتا ہے، اس کا مقصد ہی ہے، وہ انسان کا دوست نہیں ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو، شیطان کبھی دوست بننے والا نہیں، چاہے آپ اسے اچھا سلوک کریں یا جو بھی کریں، وہ دشمن ہے، دشمن ہی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر، نقش قدم پر تم مت چلو، شیطان نے جو راستہ تمہارے لیے ہموار کیا اس راستے پر تم مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو بس تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے، تم کو ایسے کام کرنے کو کہتا ہے جو برائی والے کام ہیں اور جو بے حیائی والے کام ہیں۔ بالسوء والفحشاء، ظلم جبر، گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام، اور اسی طرح سے ایسے کام جس میں بے حیائی ہے، فحشاء، جس میں فحش باتیں آتی ہیں، زبان سے گندی بات کا نکالنا، کانوں سے گندی بات کا سننا، دل سے بری باتوں کا سوچنا، اور اپنی عملی زندگی میں حیا کے طریقے کو چھوڑ کر، عزت والے طریقے کو چھوڑ کر بے حیائی اور بے عزتی کے طریقے کو اپنانا، اسلامی آداب کو چھوڑ کر ننگے پن کو اپنانا، آزاد روی کو اپنانا، شیطان ہی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہی ہے کہ تم بے حیائی والے راستے کو اپناؤ اور تم حیا والے راستے کو چھوڑ کر برہنگی کو اپناؤ، اخلاقی اعتبار سے اریانیت کو تم اپناؤ۔ اور اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے قصے میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شیطان نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کا جسم کا وہ حصہ جو ان کو چھپانا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا تھا نگاہوں سے، وہ ایک دوسرے کے سامنے لے آئے اور ان سے کیا کہا، یہ پھل ہے، یہ پھل کھاؤ، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم کو حکومت مل جائے گی، تم ہمیشگی کی زندگی جینے والے بن جاؤ گے، اچھے اچھے خواب دکھائے، ترقی کا راستہ دکھایا، اونچا راستہ دکھایا، فرشتے بن جاؤ گے، ترقی ہو جائے گی، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، بادشاہ تم کو ملے گی، بڑا مرتبہ، اونچا مرتبہ تم کو ملے گا، حکومت تم کو ملے گی، اور تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ ایک اونچی چیز دکھائی اور وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آپ دیکھیں، دوسرے مقامات آپ دیکھیں، پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے ہی وہ پھل انہوں نے کھایا، شیطان کی بات اور اس کے وسوسے میں آ گئے، جسم پر جو لباس تھا اللہ کا دیا ہوا عزت کا لباس، وہ لباس سب سے پہلے اتر گیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو، شیطان چاہتا ہے کہ اس پر سے جو پردہ ہے، عزت کا پردہ، عزت کا لباس اسے اتروا دے، اس کو ذلیل کرے، اپنی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس کو ذلیل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کام کرواتا ہے جس سے پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچائے، وہ اللہ کی پناہ میں آئے، وہ آزادی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اپنائے، جس دین میں عزت کا راستہ بتایا گیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے، سماج اور معاشرے کی فلاح کا راستہ بتایا گیا ہے، ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ باپ بیٹا بیٹی ماں بیوی شوہر اولاد اور سارے لوگ رشتہ دار ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ آپسی تعلقات کے اعتبار سے بہترین راستہ بتایا گیا ہے کہ جس میں شیطان کے حربوں کے لیے جڑ کٹ جاتی ہے اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے. ایسے آداب اور ایسے اصول بتائے گئے ہیں جس سے سماج کے اندر خیر آ سکتی ہے, سماج کے اندر لوگوں کے اندر بے حیائی زناکاری بدکاری عریانیت فحاشی یہ ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. اسلام میں بتایا گیا. دیکھیے آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں, جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا سخت قانون آنا چاہیے کہ جس سے سماج میں جو درندے ہیں انسان کی شکل میں وہ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ میں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی زندگی برباد ہو. لیکن یہ ہونے کے بعد کی چیز ہے کہ ایک آدمی جب ایسا کچھ کر جائے تو اس کو ایسی ایسی سخت سزا ملنا چاہیے. ظاہر بات ہے اسلام میں بھی سخت سزا رکھی ہے, اور جہاں اسلامی حکومت ہو زنا کی صورت میں اس طرح کی کوئی حرکت اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے, اس کے لیے کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے, اس کو قتل کرنے کی سزا ہے پتھر مار کے تاکہ دوسرے دیکھ کر اس سے سبق لیں تاکہ سماج میں ڈر پیدا ہو اور ایسا گناہ کرنے کی ہمت کوئی نہ کرے. لیکن یہ ہونے کے بعد کا معاملہ ہے, ہونے سے پہلے کیا ایسا نہ ہو. عجیب بات یہ ہے کہ بیماری کے سلسلے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پریکاشن کیور سے بہتر ہے. چھوٹی موٹی چھینک آنا, کھانسی آنا, پیٹ درد, سر درد, ہاتھ پاؤں دکھ رہے, یہ جو بھی بیماریاں قسم کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں عام قاعدہ لوگ یہ لے کر چلتے ہیں کہ علاج کرنے کی نوبت آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے احتیاط کیجئے تاکہ آپ بیمار ہی نہ پڑے. جو اصول فرد کے لیے ہے وہ معاشرے کے لیے کیوں نہیں, اور جو جسمانی سطح پر اصول چل رہا ہے وہ اخلاقی سطح پر کیوں نہ اپنایا جائے. اسلام نے دونوں سطحوں پر بات بتائی ہے کہ یہ چیز سماج میں نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے, اور اگر ہو جاتی ہے کوئی انسان اتنا ہی جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گیا بغیر جانور بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر کے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے, اگر کوئی کر بیٹھتا ہے اس طرح کی چیز تو پھر اس کو کیا سزا. اسلام میں دونوں چیزیں ہیں. اکثر اوقات لوگ دوسرے حصے کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے, لیکن وہ اسباب اور وہ چیزیں وہ جو چیزیں وہاں تک لے جاتی ہیں سماج کو, مرد کو عورت کو جو وہاں تک کھینچ کے لے جاتی ہیں, ان چیزوں کو اگر روکا جائے, ان چیزوں کے لیے اگر راستہ بند کیا جائے تو اتنی نوبت آنا بہت مشکل ہوگا, اکا دکا کوئی کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے. لہذا آج کی اس گفتگو میں یہ صرف مسلم معاشرے کے اعتبار سے نہیں, اگر آپ دیکھیں تو سارے معاشرے ہمارے ہندوستان کے پورے معاشرے کے لیے بلکہ عالمی سطح پر اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے سماج کے لیے خصوصاً اسلامی معاشرے کے لیے اخلاقی اصول دیتا ہے جس سے پورے سماج کے اندر بے حیائی ہٹ کر حیا عزت شرافت اور عفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اسلامی اصول دیے گئے ہیں, ہم اسلامی اور مسلم معاشرے کی حد تک اس کو سوچیں, لیکن اگر کوئی اس کو دوسرے معاشرے کے لیے بھی اپناتا ہے اصولوں کو تو یہ اس کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے, کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اسلام ساری دنیا کے لیے سارے یعنی بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے, قیامت تک کے لیے اسلام ہے, کسی ملک کی قید نہیں کہ عرب کے لیے ہے, ہندوستان کے لیے, غلام ملک کے لیے ہے, اسلام ساری دنیا کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی شریعت, آپ کا دین, آپ کے بتائے ہوئے اصول و آداب, آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بے حیائی ختم ہو, زنا اور اس طرح کی ساری بے حیائی اور فحاشی ختم ہو, ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹے اور رجوع کریں. بے حیائی کیوں آتی ہے؟ جب تک کہ مرض معلوم نہ ہو علاج کرنے کی کوشش کرنا ویسا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے. بیماری آ کہاں سے رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بچے بچیاں، جوان بچے جوان بچیاں آج بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مغربی تہذیب ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اور وہ برائیاں جن کا آج سے 50 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا، اور کبھی وہ برائیاں ہو جاتی تھی تو ملک کے کسی ایک حصے میں ہوتی تھی، آج ہر علاقے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ ان اسباب پر غور کرنا ہمارے لیے علاج کو آسان کرتا ہے. دونوں چیزیں ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اس مرض کی بے حیائی اور زناکاری، بدکاری، عریانیت، ننگا پن، فحاشی، آزاد روی، بے پردگی، اس طرح کی ساری چیزیں جو معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ بے حیائی سے حیا نہ آنا، یہ بہت بری چیز ہے. بے حیائی، ایک آدمی کوئی بے حیائی کا کام کرے لیکن اس کے بعد تھوڑا اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو شرم آتی ہے میں نے کیا کر دیا. لیکن بے حیائی کو ایک آدمی، ایک عورت، ایک مرد، ایک جوان بچہ، ایک جوان بچی بے حیائی کو اپنا شعار بنا لے، اپنا وے آف لائف، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے، فیشن بنا لے بے حیائی کو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ غلط کام کر کے فخر کرنے والے بنے، وہ غلط کام کریں، برائیوں میں ملوث ہوں اور اس کو سمجھے کہ یہی تو زندگی کا طریقہ ہے، اور پرانا طریقہ، پرانی زندگی گئی، پرانا سماج، وہ سب پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہم آزاد ہیں. یہ آزادی کہاں تک لے جاتی ہے، یہ تو بات کی چیز ہے اور اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں رشتہ داری میں زخم کھائے ہوئے ہیں، اس بے حیائی اور عریانیت اور آزادی کے نتائج کو کسی نہ کسی نے اپنے کہیں نہ کہیں پڑوس میں، رشتہ داری میں دیکھا ہے، اور یہ وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا اسباب اس کے، آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سبب، ایک سبب اس میں ہے میڈیا، اور یہ بہت بڑا سبب ہے. اس کو نہ صرف مسلمان علماء ریئلائز کر رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، بلکہ اس کو غیر مسلم بلکہ مغربی سماج میں بھی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ سماج میں بے حیائی پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے. فلمیں، ٹی وی کے پروگرام، انٹرنیٹ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے ہیں کہ لوگوں کو خبریں معلوم ہوں، لوگوں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہو، کہاں زلزلہ آ رہا ہے، کہاں سیلاب آ رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کس ملک کا پریزیڈنٹ ہے. بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کام کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ شوہر بیوی کو گھر میں لا کر ٹی وی دے رہا ہے کہ اس کا وقت کٹتا نہیں ہے، سبزی ترکاری چنتے وقت میں گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھوڑا کچھ دیکھ لے گی، کام کا بوجھ ہلکا ہوگا. بچے باہر یہاں وہاں جاتے ہیں، بچے گھر میں بیٹھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، باہر جائیں گے شرارت کریں گے، کہیں گریں گے، پڑیں گے، کچھ نقصان ہو سکتا ہے. گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا، اب گھر میں باری باری ہر ایک آ رہا ہے، بیوی کے اوقات ہیں، بچوں کے اوقات ہیں، جوان بچے جوان بچیاں کبھی ساتھ میں بیٹھ کے بھی، فیملی پروگرام ہے، سب مل کے بیٹھے ہیں، اور اس میں ساری عریانیت ایڈورٹیزمنٹ کی شکل میں، اور اسی طرح سے پروگرام کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، یہ سامنے آ رہا ہے ایک دن دو دن مہینہ سال برین واش نہیں ہوگا. آپ بتائیے دن بھر 24 گھنٹہ اس پر چل رہی ہے. سگریٹ بیچنا ہے عورت کی تصویر, ٹرک کا ٹائر بیچنا ہے عورت کی تصویر, موبائل بیچنا ہے عورت, بائک عورت, اور مرد اور عورت کے تعلقات اس میں بتایا جا رہے ہیں. پھر اس میں فلمیں آ رہی ہیں اور فلموں کا موضوع کیا ہے, دو بنیادی موضوع فلموں کے ہیں. کوئی فلم آپ کو نہیں بولتی آپ شریف بن کے جیو. فلمیں کیا بتا رہی, دو چیزیں فلموں میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں, ایک مار کاٹ اور دوسرے بے حیائی ننگا پن. یہ بنیادی طور پر فلموں میں یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی. بچے کے ذہن میں وائلنس پیدا ہو رہا ہے, نوجوانوں کو کام دھندے نہیں ہے, جاب نہیں مل رہا ہے, بیٹھ رہا ہے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے فلموں دیکھ رہا ہے, اس کا ذہن ویسا بن رہا ہے, وہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے, یا پھر اس کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے. لڑکا لڑکی ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, شادی وہ تو پرانا طریقہ ہے. جب معاملہ وہی ہے چاہے نکاح کریں یا نہ کریں, بیوی شوہر ہم شادی کیوں کریں, بندھن میں کیوں بندھے, جب ایک دوسرے سے ہماری لذت ہم پوری کر سکتے ہیں, نکاح کی ضرورت کیا ہے. یہ تو ہندوستان کا طریقہ ہے, پرانا رواج ہے. باہر دیکھو کتنی ترقی یافتہ لوگ ہیں, شادی نہیں کرتے وہ, کیوں, کون قانون میں بندھے. اس لیے کہ وہاں پہ نکاح کے بعد قانون شادی کے بعد اتنے مشکل ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی شادی کر لوں گا مصیبت میرے لیے آ جائے گی, کوئی شادی نہیں کرتا ہے. آج وہی ہمارے ملک میں آ رہا ہے کال سینٹر اور اس طرح میڈیا اور فلانا ڈش اینٹینا, اس کے ذریعے سے وہ تہذیب جو ہمارے ملک کی بھی تہذیب نہیں, اسلام تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے ملک کی بھی تہذیب نہیں ہے, وہ تہذیب ہمارے ملک میں آ رہی ہے. اور آج نوجوان بچے بچیاں آج ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر, یہ نیا لفظ آیا ڈیٹنگ, اس طرح کے الفاظ کہاں سے آ رہا ہے, یہ فلموں میں سیکھ رہے ہیں, اس کو ٹی وی کے پروگرام میں, فلموں کے اندر, انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو سیکھ رہے ہیں. میڈیا بہت بڑا دخل ہے میڈیا کا اس میں بے حیائی کے پھیلانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں اسلام میں اوریانیت کتنی بری چیز ہے اور کتنا اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. امام البخاری نے اس پر روایت کیا ہے, کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کی زینت اس اعتبار سے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے, فلانی ایسی ہے, اتنی خوبصورت ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے اور یوں ہے, تو ہے دبلی پتلی موٹی, جو بھی ہے اس کی تفصیل بیان کرے, اس عورت کا حسن اس کی زینت اتنی تفصیل سے بیان کرے کہ گویا کہ اس کا اپنا شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے, ایسا بھی نہ بیان کرے کہ اس کے تصور میں وہ عورت آنے لگے. آپ بتائیے جب کلام کے ذریعے سے کسی کی زینت کو ایسے بتانا کہ ایک آدمی امیجن کرنے لگے, یہ اگر برا ہے تو بے حیائی کے ساتھ میں, بے آئینی ہی کسی عورت کو بے پردگی کے ساتھ میں, زینت کے ساتھ میں دیکھنا اور اس کا اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ کتنا برا ہو سکتا ہے. کہ بتانا کسی کا حسن یہ برا ہے زبان کے ذریعے سے, تو اس کا خود چل کے سامنے آ جانا کسی کے سامنے اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ میں, بے پردگی کے ساتھ میں, یہ کتنا برا ہے, اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اسلام نے وہاں بھی اس کو کاٹ دیا ہے, کسی کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں بتانا بھی نہیں کہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگے, اس کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہو, ایسا بھی نہیں کرتا. یہاں تو آج عورتیں ٹی وی کے اوپر بے حیائی کے ساتھ میں ادھورے لباس کے سامنے سب کے سامنے آ رہی, جذبات کیسے نہیں بڑھ گئیں. وہ بھی چاہے گا کہ میں بھی کسی سے تعلق قائم کروں, فلانا فلم کا ہیرو ہے وہ کر رہا ہے تو میں کیوں اکیلا رہوں بھائی. وہ بچی اس کو دیکھ رہی گھر میں, ماں باپ کے ساتھ میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے اس کو, اور سب خوش ہو رہے ہیں, اچھا اینڈنگ ہے فلم کا, سب خوش ہو رہے ہیں. کس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ والدین سے بغاوت کر کے لڑکا اور لڑکی دونوں گھر چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر, سب خوش ہو رہے ہیں, اچھا اچھی فلم ہے, غم والی نہیں خوشی والی ہے. لیکن وہی خوشی جب اس کے گھر میں پیش آئے گی تب واقعی معلوم ہوگا کہ یہ کیا غم ہے. ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ فلمیں ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہی ہیں، بچیوں کو بگاڑ رہی ہیں، ماں باپ کا ذہن خراب کر رہی ہے. یہ جو چیز ہے اسلام اس کی موافقت نہیں کرتا ہے. پہلا سبب اس سلسلے میں یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات ایسے بھڑکائے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی عام ہو، ایسا فیشن وہ اپنائیں جس سے ایک دوسرے کو لبائیں، اپنی طرف متوجہ کریں، اور فلمی اداکاروں کو دیکھ کر، ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا سٹیٹس بھی بڑھ جائے، ان کا لائف سٹائل ویسا بنے جیسا دوسروں کا ہے. ننگا پن جو باہر ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی آئے. اس میں بہت بڑا دخل ہے میڈیا کا. وہ مستقل ایک مدرسہ ہے، وہ ایک سکول ہے جس میں گھر میں بیٹھ کر دیکھنے والے وہ سکول اٹینڈ کر رہے ہیں. وہ ایک کورس ہے جو کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، آپ وہ کورس اٹینڈ کر رہے ہیں ڈیلی، سالوں سال اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو، اور اس سے آپ ویسے بن رہے ہو جو اس میں بنایا جا رہا ہے. جو لوگ اس کو عام کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی عام ہو، فاحشہ زنا کے لیے بھی آتا ہے، بے حیائی کے لیے بھی آتا ہے. جو لوگ بے حیائی کا عام ہونا اسلامی معاشرے میں پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. جو لوگ اس طرح کی فلموں کو بناتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے ٹی وی چینل چلاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو گھر گھر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، اگر شوہر ہے اس کو پسند کرتا ہے میرے گھر میں ٹی وی آئے تاکہ بچے بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، وہ بھی سزا میں آئے. یحبون ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ کو بے حیائی کو عام نہیں کیا اس نے، پسند کرتا ہے کہ عام ہو، میرے گھر میں بھی یہ ہو، معاشرے میں یہ ہو. اگر پسند کرتا ہے بے حیائی کا عام ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. آپ بتائیں اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ عام بھی کرتا ہے، اس کو پریکٹیکلی اس کو پھیلاتا ہے. لہذا ہر آدمی جو اپنے گھر میں اس طرح کے انتظامات کرتا ہے بے حیائی کے، وہ اس آیت کی زد میں آتا ہے. تو پہلی چیز اور سب سے بڑا سبب میں سمجھتا ہوں یہ کہ فلمیں، میڈیا، انٹرنیٹ پہ پانچویں چھٹی کے بچے انٹرنیٹ پہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ افسوس ہوگا، کیا چیز ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان ہمارے ملک کے، ہمارے اسلامی معاشرے کے کیا کر رہے ہیں؟ دن بھر انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، ساری بے حیائی کے کام چل رہے ہیں اس میں. کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی فیس بک پہ کیا کر رہا ہے. میڈیا کا بہت بڑا دخل ہے اس سے نوجوانوں کے جذبات. اب دیکھیں وہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں جسمانی اعتبار سے ایک ڈیولپمنٹ انسان میں ہوتا رہتا ہے، اس کے جذبات، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. جیسے بچہ بولنا جب سیکھتا ہے الٹا تیزا سب بولتا ہے، زبان پہ جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. ویسے ہی جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے جذبات بھڑکتے رہتے ہیں. اب ان جذبات کو اور زیادہ ہوا دینا اگر ہے میڈیا کے ذریعے سے، ظاہر بات ہے نتیجہ وہی ہوگا جو سماج میں دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسی وہ غلطی کر جائیں گے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ماں باپ کا سر ندامت سے جھکا دیں گے، ماں باپ کو پورے معاشرے میں بے عزت کریں گے. کیا بیتی ہوگی ماں باپ پر جب بچی خط چھوڑ کے جاتی ہے کہ ابو اماں بہت پیار سے تم نے پالا پوسا مجھ کو، آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ بہت اچھے ماں باپ ہو اور آپ نے اچھا مجھ کو سنبھالا، لیکن اب کوئی اور مجھ کو مل گیا ہے، میری خوشی اس میں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس میں خوش رہیں اور مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میری خوشی اسی میں ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے اپنے ساتھ رہنے والا میں نے خود چن لیا ہے. اب خط چھوڑ کے جب جاتی ہے وہ گھر پہ، اور کچھ تو خط بھی نہیں چھوڑتے اتنی جلدی میں بھاگتے ہیں، کیا بیتتی ہوگی ماں باپ، کیا کیا تکلیف ہوتی ہوگی ان کو آپ سوچیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. جب آپ سوچیں کیا ہوتا ہوگا کہ جب گھر سے وہ باہر نکلیں گے اور سماج میں یہ خبر عام ہوگی، دیکھنے والے دیکھ کے کوئی ان کو ہمدردی سے دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مسکرائے گا، اچھا آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آپ نے گھر کو تو سنبھالو، بڑھاپا ہے، ریٹائر ہو چکے ہیں. اور اس وقت میں یہ صدمہ پال کو اس کے بچی کو بڑا کیا، پال کو اس کے بیٹے کو بڑا کیا، زندگی بھر اپنی عزت کو سنبھالتے رہے، اپنے آپ کو بچاتے رہے، پھر جا کے اس طرح سے جب ہوتا ہے کیا ہوتا ہوگا آپ سوچیں. اس کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو بے حیائی چل رہی ہے ہم بچوں کے سامنے اس کو لا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نگرانی نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا سبب ہے. اسی طرح سے دوسرا سبب سوشل نیٹورک، سوشل میڈیا، فیس بک، چیٹنگ، ٹویٹر اور اس طرح کی ساری چیزیں جو کہ اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں لیکن ایسا استعمال اس کا بہت کم ہوتا ہے. اصل استعمال اس کا کیوں ہو رہا ہے؟ فیس بک پہ جوان بچیوں کی تصویریں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، 50 نوجوان ان کے فرینڈ ہیں، پھر گھر میں ابھی ٹینشن ہے تو اس پہ آج میں بہت ٹینشن میں ہوں. پھر کوئی نوجوان سماج میں، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ جب کرو گے بھیڑیوں کے سامنے، کوئی نہ کوئی تو بھیڑیا ہوگا نا جو آپ کو اچک لے جائے گا. نوجوان لڑکے ہیں کالج کے پڑھنے والے، 50 لڑکیاں اس کی فرینڈ ہیں، اس کے گھر میں نکاح ہوا، ساری تصویریں فوٹو کھینچ کے اس پہ ڈال رہی ہیں، نئے کپڑے لیے اس میں تصویر بنا کے انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں، یہ بھی کہیں پکنک پہ گئے، لڑکے لڑکیاں سب کالج میں جا رہے ہیں، پکنک کی تصویریں اس پر آ رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، موبائل دے کے رکھ دیا والد صاحب نے، کبھی کچھ پریشانی ہو کالج میں فوراً اس کو فون کرنا، سال میں ایک آدھ بار کبھی فون کرتی ہوگی باپ اور بیٹا بھی. راستے سے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ٹرین میں، یہاں وہاں بیٹھ کے پورے نام بھرے ہوئے ہیں کالج کے، کیوں نمبر اتنے سارے؟ یہ سب کلاس میٹ ہیں، پڑھائی ہم لوگ ساتھ مل کے کرتے ہیں، پروجیکٹ چل رہا ہے ہم لوگوں کا، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہے، رات میں کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، کیا کر رہے ہیں؟ پورا چیز کر رہے ہیں، اچھا میں آج یہ کھایا، ہاں تم نے کیا کھایا؟ یہ کھایا، دل نہیں لگ رہا، نیند نہیں آ رہی، چلتا ہے اس طرح سے. نوجوان سب بتاتے ہیں کیا چلتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بور ہو رہے، کچھ کام نہیں کرنے کے لیے، رات میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے کرتے تھوڑا دل نہیں لگ رہا ہے، چائے پیتے پیتے پھر کسی فرینڈ کو رات میں فون کر، کیا چل رہا ہے؟ پھر بات ہے. آپ بتائیے ایک دوسرے سے اس طرح کا قرب کیا ان کے جذبات کو ابھارے گا نہیں؟ کیا ان کے اندر غلط کام کرنے کتنا باؤنڈری پہ ان کو روکو گے؟ یہ آلریڈی باؤنڈری پر ہے، آپ ان کو دھکا دینے کے اسباب دے رہے ہو، کیا ہوگا؟ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، اس طرف چلے جائیں گے، بے حیائی کے دلدل میں گر جائیں گے، پھر نکلنا بھی مشکل ہوگا. معلوم نہیں کسی دن منہ کالا کر کے بیٹی آئے گی، باپ کا بھی منہ کالا ہو جائے گا. آپ خود اپنی قبر کھود رہے ہو اور آپ دھکا دینے والے کو اور ہواؤں کو آپ الزام دے رہے ہو کہ ہواؤں نے ہم کو کیوں دھکا دیا. آپ خود اپنی بربادی کے اسباب مہیا کر رہے ہو اپنی اولاد کو، اپنے گھر میں. ایسا ہوگا ہوگا، بہت کم بچے ہوتے ہیں، بہت کم بچیاں ہوتی ہیں جو واقعی شرافت کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. یہ فی نفسی غلط چیز نہیں، لیکن اس کا استعمال، آپ بچے کے ہاتھ میں چھری دیتے کبھی؟ چھری آپ کی بیوی بھی استعمال کرتی ہے، آپ اس سے تو کبھی چھین کے نہیں، چھری سے کیوں کھیل رہی ہے؟ وہ اس کو معلوم ہے اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، لیکن وہی چھری آپ بچے کے ہاتھ میں دیتے ہو نہیں. کیوں نہیں دیتے آپ اس کو؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بچہ ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کو نقصان پہنچائے گا، زخم کھل جائے گا، کہیں اپنے آپ کو زخم پہنچا دے گا. اس کو ابھی استعمال اس کا آیا نہیں. آپ کو چھری سمجھ میں آتی, چھری سے ڈینجر موبائل, چھری سے ڈینجر انٹرنیٹ ہے, اس سے ڈینجر ٹیلی ویژن اور سینما ہے, اس سے خطرناک ہے. آپ سب اس کے سامنے رکھ دیا, آپ بتائیے وہ اس گمراہی میں پڑیں گے نہیں, آپ کیا گارنٹی دیتے ہو اس کی؟ یہ دوسرا سبب ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین, امت کی ماں ہیں, ان کے بارے میں ماں ہیں مسلمانوں کی. ماں کے بارے میں تو آدمی کبھی برے خیالات ذہن میں نہیں لاتا ہے, لیکن یہ روائی اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے ماں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بنایا اور امت کی ماں اللہ نے قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کس بات کی تلقین کی؟ آپ یہ سوچیں, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی کی بیویوں, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا وقار, تمہاری شرافت, تمہارا اپنے آپ کو بچانا, تمہاری ذمہ داری عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کأحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر واقعی تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہو, ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اپنی باتوں میں ہرگز لچک پیدا نہ کرنا. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اپنی باتوں میں نرمی لچک ایسی ہرگز پیدا نہ کرنا کہ کسی ایسے آدمی کے دل میں جس کے دل میں بیماری ہے کہیں اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہونے لگے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اپنی بات میں لچک پیدا, نرمی سے بات نہ کرنا, میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا کہ جس آدمی ایک آدمی کے دل میں اگر بیماری ہے شہوات کی, خواہشات اس کے دل میں ہیں, کہیں اس کے دل میں تمہارے سلسلے میں تمنا پیدا نہ ہو پائے. تم تو اچھی ہو لیکن تمہاری نرم بات کی وجہ سے وہ آدمی جو بگڑا ہوا ہے اس کے دل میں کہیں امید تمہارے لیے پیدا نہ ہو جائے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا, ہاں سخت بات بھی نہ ہو لیکن لچک والی بھی نہ ہو, تو کیسی بات ہونا چاہیے؟ بالکل معروف کے مطابق سیدھی سیدھی بات ہونا چاہیے, جس میں کوئی میری طرف متوجہ ہو جاؤ والا معاملہ نہ ہو, کہ میری آواز میری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے, میری ریپرزنٹیٹیو ہے میری آواز, ان کتنی اچھی آواز, ایسی آواز سے بات نہیں کرنا. سیدھی سیدھی بات, ایک صاف ستھری, جس میں کوئی لچک نہ ہو, جس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو. یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے, اور فون پہ بیٹھ کے بچی ایک دم ہنس رہی ہے اور یہاں وہاں کی گھر کی باتیں کر رہی ہے, اپنے دل کے جذبات اس کے سامنے پیش کر رہی ہے. آپ بتائیں کیا اس کا نتیجہ برا نہیں نکلے گا؟ چیٹنگ پہ بیٹھی, اس کے اندر آڈیو چیٹ ہے, گوگل چیٹ ہے, اور کیا کچھ ہے, اسکائپ پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے, بہت سستے میں ہوتا ہے, فری میں ہوتا ہے, بیٹھ کے بات گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہے. باپ نے کمپیوٹر لا کے دے دیا ہے پروجیکٹ کرنے کے لیے, ابھی دوسری پروجیکٹ میں یہ بے حیائی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, اور دوستوں سے ہنسی مذاق, اور باپ بھی سوچ رہا ہے چلو بچی پڑھنے پہ ہوتا ہے, میری بچی پہ بھروسہ ہے مجھ کو. بچی پہ آپ کو بھروسہ ہے لیکن اس بھیڑیے پہ آپ کیسا بھروسہ کر لیں گے؟ اس جانور پر, اس شیطان پر آپ کیسے بھروسہ کر لیے جو ڈھونڈ رہا ہے سماج میں کہ ایسے کوئی مل جائیں بھولے بھالے لوگ کہ کسی طرح سے ان کو چک لیا جائے, اس پہ کیسے بھروسہ کر لیا آپ نے؟ بچے کو اسکول بھیجتے ہو, آپ بولتے راستے میں اگر کوئی چاکلیٹ دے تو لینا نہیں, اور جوان بچیوں کے بارے میں آپ بے فکر ہو گئے, آپ کیسے بے فکر ہو گئے؟ بہت بڑا سبب, دوسرا سبب جو اس سلسلے میں ہے وہ سوشل نیٹورکنگ. آپس میں جڑ جاؤ, آپس میں جڑ جاؤ. گھر میں تو ماں باپ جڑے ہوئے نہیں ہیں, بچے ماں باپ سے جڑے ہوئے نہیں, کسی کے پاس ایک دوسرے کے ٹائم نہیں ہے, ساری دنیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں. اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے, ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے, ایک دوسرے سے تو نیٹورکنگ آپ کا صحیح نہیں ہے. اور بچے ساری دنیا میں نیٹورک کیے ہوئے, سوشل نیٹورک, اس سے جڑے ہوئے, اس سے جڑے ہوئے. آپ بتائیے کیا ہوگا؟ ماں باپ سے ربط نہیں ہے اور بچہ سارے سماج سے جڑا ہوا ہے, اور ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے جن کے لیے عیاشی زندگی کا طریقہ ہے, چاہتے ہیں کہ ایسی موج مستی کی زندگی جیے, اور کبھی موقع مل جائے تو کسی کی عزت خراب کر دیں اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں, پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں. پہلے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ہوئی, اور جب اس کی عزت خراب کر دی اس کے بعد پھر میں بہت بزی ہوں, میں بہت بزی ہوں, پڑھائی ہے, ایگزام ہے, جاب ہے, اور مجھ کو یہ پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد کوئی نہیں آتی. کیوں اس کی عزت خراب کر دی؟ یہ خودکشی کر لیتی ہے, یہ کچھ نہ کچھ ایسا اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کہ کیا کروں گی اس کے بعد. نوجوان بھی, مسلم نوجوان بھی, یہ دوسرے نہیں, مسلمان نوجوانوں میں ایسے کتنے نوجوان ہیں جو امت کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ بھی مسلمان ہے, اور کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, مسلمان نوجوان کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی بے حیائی کا کام کریں. کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں, کسی کے سلسلے میں اس بات کی گنجائش نہیں. تو یہ ایک دوسرا سبب ہے اس طرح کی بے حیائی کا. اسی طرح سے تیسرا سبب آپسی اختلاف, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کو ایجوکیشن, کالج میں ساتھ میں مل کے پروجیکٹس پہ کام کرنا, کمپنیوں میں مرد اور عورت کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا. آج ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کالج میں جائیں گے تو پروفیسر بھی جوڑیاں کیسی بناتا ہے, لڑکا اور لڑکی ہوتا کہ اس کا بھی ڈر نکلے, اس کا بھی ڈر نکلے. وہ ڈر تو نکل جاتا ہے, حیا بھی نکل جاتی ہے, عزت بھی نکل جاتی ہے. دونوں مل کے لڑکا اور لڑکی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, اختلاط, ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, برتھ ڈے ہے کسی کا, مل کے پارٹیز کر رہے ہیں. مسلمان بچی ہے, دھیرے دھیرے اس کا حجاب بھی اتر گیا کہ ان سب کے بیچ میں میں حجاب والی, بہت ہی آکورڈ فیل ہوتا ہے اور بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہم لوگ لگتے ہیں, بہت ہی پسماندہ, پرانے زمانے کی, یہ کیا پنجرے میں آ گئی. بار بار جب سن رہی ہے پردہ بھی چھوڑ دیا, اس کے بعد ایک دم اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہے. نوجوان بھی اپنے آپ کو ایک دم اس معاشرے کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بہت ہینڈ شیک کو برا نہیں سمجھتے, ہم ملتے جلتے ہیں, ہم لوگ ایک دم گلے بھی ملتے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں, اٹھنا بیٹھنا, آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہنا, ایک دم کینٹین میں جانا اور موج مستی کرنا. کالج میں جا رہے ہیں اور بچی ہے کہ چلو کینٹین میں جائیں گے, اب یہ کہیں گے میں نہیں آتی ہوں کینٹین میں, میں اس پردے والی ہوں. ارے کیا پرانے کون سے زمانے میں جی رہی ہے, اب یہ سن سن کے وہ بھی کیا ہو رہی ہے, کب تک یہ سا چلے گا سب کے بیچ میں, میں بھی کب تک کہ پرانے زمانے کی نانی اما بن کے گھوموں. اب وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو جاتی ہے, دھیرے 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 اس کے اندر سے وہ ساری باتیں, دینداری, حیا اور اسلامی آداب نکلتے چلے جاتے ہیں. اختلاط, مرد اور عورت کا اختلاط, نوجوان بچے بچیوں کا آپس میں بے پردگی کے ساتھ ملنا جلنا, لیبورٹری میں بھی جوڑیاں بنا دی ہے, کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کرنا ہے, ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگا, ایسا کیا جاتا ہے. اب یہ بیٹھ رہے ہیں کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسپیریمنٹس, اور ایک دوسرے کے ساتھ میں قرب کی وجہ سے پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں مکس ہونا چاہیے, صرف لڑکے لڑکیاں سیپریشن, اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا سیگریگیشن جو ہے یہ اچھا نہیں, لڑکیوں کو چھوٹا بنانے کی طرح ہے, لہذا کیا ہونا چاہیے, مکس ہونا چاہیے, مکس ایجوکیشن ہونا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہونا چاہیے. دھیرے دھیرے وہ چیزیں حیا نکلتی چلی جاتی ہے, اور کوئی مغربی تہذیب اپنانے کی وجہ سے آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر پیچھے واپس آنا ممکن نہیں رہتا ہے. پھر کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے یہ دوسری کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس ہو جاتے ہیں, بے حیائی عام ہو جاتی ہے. باپ دیکھ رہا ہے بیٹی پروجیکٹس کر رہی ہے, آج میں نہیں آؤں گی, کیوں فلانے کے گھر پہ میں آج رکی ہوں, کیوں ایگزام سے اس کی تیاری پڑھائی کرنا ہے, کون ہے کیا ہے, کچھ نگرانی نہیں. ہمارے فرینڈز وہاں جمع ہیں, فرینڈز میں لڑکیاں ہیں لڑکے بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں، پھر میوزک بھی لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کوئی بیئر بھی لے کے آ گیا، بیئر بھی لے کے آ گیا، پی رہے ہیں اور بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو کچھ بول نہیں رہے ہیں. نیا زمانہ ہے بھائی، ماڈرن لوگ ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ایک دوسرے کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے حیائی بھی برداشت کی جا سکتی ہے، اتنے بیکورڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط نہیں بولنا چاہیے، اپنی اپنی پسند ہے بھائی، جس کو جو پسند ہے وہ پسند ہے، کسی کو برا نہیں بولنا، سب اپنی جگہ صحیح ہے. ہوتے 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 وہ جو اسلامی شعور ہے، وہ جو ہمارے گھر کا، ہمارے گھروں کی تہذیب ہے، دھیرے دھیرے وہ نکل جاتی ہے. پھر ایک وقت کے بعد میں کبھی اس کو بٹھا کے ماں سمجھائے، ماں جاہل دکھائی دیتی ہے، ان پڑھ دکھائی دیتی ہے، پرانے زمانے کی دکھائی دیتی ہے. باپ اگر ڈانٹے اس طرح کی چیزوں پہ کیا ہے، تو اب جڑ پکڑ چکی وہ چیز، اب دکھائی دیتا ہے یہ ظلم ہے. اور بعض اوقات تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو چکا، میرا بیٹا کیا کر کے آیا ہے اور میری بیٹی کیا کر کے آئی ہے، بعض اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا ماں باپ. یہ جو اختلاف ہے یہ مصیبت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے باہم ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی محرم اگر نہیں ہوتا ہے، تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی کروائے. کوئی نگراں، کوئی سرپرست اگر ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی محرم ان کا نہیں ہے ایسا جن کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان سے وہ کام کروائے گا جو انہوں نے نہیں کروایا. تو یہ ایک بہت بڑا سبب، یہ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا، لا یخلون رجل بامراۃ الا ومعهما ذو محرم، کوئی عورت، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، الا یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ میں، اس کا پروٹیکشن کرنے والا اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اس کا نگراں، اس کا محافظ اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے. ورنہ کسی مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ بغیر محرم کے وہ کسی کے ساتھ میں اکیلی رہے. اسلام نے اس کی جڑ کاٹی ہے. اور یہ اختلاف، آپس میں باہم ایک دوسرے کا ملنا اور آزادانہ طور پر آپس کے تعلقات کالجز میں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کال سینٹرز میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، ڈیوٹی بدل رہی ہے، کبھی دن کی ہے، کبھی رات کی بھی ہے، 9 بجے سے لے کے پھر 6 بجے تک صبح میں چل رہی ہے. اب گاڑی آ رہی ہے لینے کے لیے گھر تک، گاڑی بھی ایک آدمی کا بجٹ بنائے گی، کمپنی کا چلے گا بجٹ، اس گاڑی میں کتنے لوگ ہیں؟ اور 3 لوگ ہیں ڈرائیور کے علاوہ. وہ 3 کون ہیں؟ بہت ہی مہذب خواتین ہیں؟ نہیں. کون ہیں؟ مرد ہیں، عیاش قسم کے لوگ ہیں، معلوم نہیں کون ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی. اور وہ بچی جا رہی ان کے ساتھ میں کار میں، کبھی دن میں جا رہی، کبھی رات کی ڈیوٹی، کبھی کیا کر رہا ہے مسلمان، کیا کر رہی ہے ہماری بچی، یہ کون سی آزادی ہے، یہ کون سی ترقی ہے، یہ کون سا طرز حیات ہے، کون سا لائف سٹائل ہے، کل کو کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ معلوم نہیں. کل کو اس کے ساتھ میں آج جو بھی ہوا ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کون محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے حفاظت کے وہ سارے دروازے توڑ دیے ہیں، اور اب ہم شکایت کر رہے ہیں کہ کوئی محفوظ نہیں ہے. ہم نے سارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کیا، اور اب ہم اس کی شکایت کر رہے ہیں. کیا اس کے ذمہ دار ہم لوگ بھی نہیں ہیں؟ ہیں، معاشرہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے. کسی 1, 2, 4, 50 لوگوں پر ذمہ داری ڈال کے یہ سمجھے کہ ایسے لوگ سماج میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگ بنے کیوں، ایسے لوگ آئے کہاں سے، ان کے جذبات بھڑکایا کس نے؟ ایک آدمی اگر چھری لے کے کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، غلط ہے یہ، لیکن کوئی آدمی چھری پرووائڈ کر رہا ہے اس کو، وہ غلط نہیں ہے. کوئی اس کو ایسا منظر بتا رہا ہے جس سے اس کے جذبات بھڑکے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. اس میں وہ سب ذمہ دار ہیں جو نوجوانوں کے، بچوں کے، بچیوں کے جذبات کو اس طرح کے بے حیائی کے بھڑکاتے ہیں، زناکاری کے، بدکاری کے، اور ایسا ماحول اور ان کے لیے ایسا سراؤنڈنگ، ایسا معاشرہ مہیا کرتے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں. اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے. لہذا یہ بھی ایک چیز ہے جو آزادانہ طور پر مردوں کا اور عورتوں کا آپس میں اتنا کلوز ریلیشن شپ، اتنا قرب جس میں کسی کی سرپرستی اور نگرانی نہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے نام پر ہو، ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، علماء نے ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کی، آپ ایجوکیشن کے نام پر بے حیائی کو اگر چلاتے ہیں اسلام اس کا مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ آپ نے جنگ کے قیدیوں کو بھی ایجوکیٹر بنایا مسلمان بچوں کا، اسلام تو اپنے دشمن سے بھی علم اگر مفید ہے کوئی دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی ہے اسلام اس کو بھی لینے والا بناتا ہے، یہ بھی ہم کو سکھایا گیا، ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں، لیکن آپ ایجوکیشن کے نام پہ بے حیائی کو عام کرتے ہیں اور وہ راستے کھولتے بچوں کے لیے جس میں وہ غلط حرکت تک چلے جائیں اور ماں باپ کے دل پر تیر اپنے ہاتھوں سے چلائیں، تو ایسا ایجوکیشن، ایسے طرز ایجوکیشن کو اسلام نہیں مانتا۔ دیکھیے ایک دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایجوکیشن، ایک ہے ایجوکیشن کا ماحول اور اس کا طریقہ، اسلام ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمان بچیاں بڑی سے بڑی ڈاکٹر بنے، مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ پردہ اگر ان کا ہے، پردے کی حالت میں وہ مردوں کے آگے جائیں، مسلمان ڈاکٹر بچیاں اگر ہوگی تو پریگنینسی کے کئی معاملات حل ہو جائیں گے، عورتوں کی بیماریوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلمان بچیاں اگر پڑھتی ہیں اور ٹیچر بنتی ہیں، اچھی ایجوکیٹر بنتی ہیں، تو مسلم اسکول میں بچیوں کے لیے الگ انتظام کیا جا سکتا ہے کہ بچیوں ہی کو پڑھائیں، کالجز ایسے ہو جو بچیوں کے ہوں، وہاں پہ پردے کے ساتھ بچیاں پڑھیں، پردے کے ساتھ عورتیں پڑھائیں، اسلام اس کا مخالف نہیں، لیکن جدید تہذیب کو اپنا کر یہ بے حیائی کرتی پھرے، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ایجوکیشن کے خلاف ہے، ترقی کے خلاف ہے، اسلام ان ساری چیزوں کے خلاف نہیں ہے، اسلام اس بے حیائی کے خلاف ہے، اسلام ان برے نتائج کے خلاف ہے جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہا ہے اور غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا آج سب لوگ نہیں بولنے لگے ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے؟ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا غلط کام کیا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے بہت برا کام کیا ہے، اب سب کو لگ رہا ہے، چبھ رہا ہے کہ واقعی یہ برا کام ہوا ہے، کسی کی عزت اگر جاتی کتنا بڑا صدمہ اس کے لیے، مزید یہ کہ اس کی جان بھی چلی جائے۔ لیکن اس میں اسباب کیا ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا ضروری ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی، یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ گاڑی کو آپ ڈھلان سے چھوڑ دیے، گاڑی نیچے جا کے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، آپ بریک کا انتظام کرتے مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، آپ بریک کا انتظام کیجیے، سماج میں روک تھام کے لیے ان اسباب کو آپ معلوم کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کہاں تک یہ نوبت جاتی، کیوں یہاں کیوں یہ نوبت آتی ہے، ان کو اگر آپ مرض کی تشخیص نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے کیا کرتا ہے، جاتی آپ کے منہ میں دوائی ڈھول دیتا ہے؟ نہیں، بٹھاتا ہے، آپ کیا تکلیف ہے آپ کو، یہ تکلیف ہے، پھر چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی پرابلم آ رہا کہاں سے، اس کی پھر دوائی دیتا ہے، جاتی دوائی نہیں دیتا ہے، جب تک کہ مرض معلوم نہ ہو، اسباب معلوم نہ ہو، بتاتا یہ مت کھاؤ، آپ کو یہ کھانے سے الرجی ہو رہی ہے، آپ یہ کھا رہے ہیں میٹھی چیزیں آپ کا شوگر بڑھ رہا ہے، یہ مت کھاؤ اس سے بیماری بڑھے گی، آپ میں کھاتا ہوں کچھ بھی آپ دوا دو، بولے گا نہیں، دوا بات کی چیز ہے، آپ پرہیز کرو، آپ کا پرہیز کرنا دوا سے آپ کو بچائے گا، بیماری سے آپ کو بچائے گا، یہ معاشرے کی سطح پر بھی ہم کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سبب ہے تبرج، بے پردگی، بے پردگی، آج پردہ گویا کہ پنجرا بنا ہوا ہے، اور جدید تہذیب مسلم خواتین کو آزاد کرنے میں تلی، کسی طرح سے ان کو اس کالے جیل میں سے باہر نکالا جائے، یہ چلتا پھرتا جیل ہے۔ پردہ کیا ہے؟ حجاب اور برقع اور نقاب اور جو بھی لباس ہے، یہ چلتا پھرتا جیل ہے، نکالو ان کو باہر، آزاد کرو اس کو، کیوں آزاد کرو؟ تاکہ ہمارے دلوں کی نگاہوں کی شہوتوں کی تسکین ہو۔ آج مغربی تہذیب میں عورت کو آزاد کیا گیا، لیکن ملا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کو ایڈورٹائزنگ کے لیے ایک کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کو یاد رکھیا، مغربی تہذیب میں بڑے بڑے عہدے کسی عورت کو نہیں ملے ہیں، وہاں کے سماج میں نہیں ملتا کچھ بھی، آج بھی وہاں کی آپ ملٹری میں دیکھیے نیوز کتنی مرتبہ آتی ہے، وہ چلی جاتی ہے کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ ملٹری میں بھی کیا کیا ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آزادی
آزادی عورت کی بے پردگی آزادی ہے؟ نہیں، یہ دوسروں کے لیے آزادی ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرنا کرے. بے پردگی بہت بڑا سبب ہے کہ سماج میں اگر عریانیت عام ہوگی، تبرج عام ہوگا. اللہ نے خود فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، پچھلی جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں، تم ایسا اپنی زینت کا اظہار مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا جو امت کی ماں ہیں، وقرن فی بیوتکن، اپنی گھروں میں بیٹھ ہی رہنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے سامنے مت کرنا. عورت کی زینت جب سامنے آئے گی لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے، نتیجہ زنا تک جائے گا، نتیجہ بے حیائی تک جائے گا. اسلام نے بتایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورت خصوصاً اپنی زینت کی حفاظت کریں. وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حجاب قید خانہ نہیں، وہ پرائیویسی ہے. بھائی آپ سے کوئی کہے ایسا گھر بناؤ، یہ کیا قید خانے میں آپ، جیل کی طرح آپ کا گھر ہے، یہ دیواریں کیا، آپ کانچ والا گھر بناؤ، سب اندر سے دکھنا چاہیے اور باہر سے بھی دکھنا چاہیے. بلکہ ایک کام کرو، آپ دیواریں ہی مت بناؤ، ایک دم کھلا پوری دنیا آپ کی، اتنے سے گھر میں آپ رہتے، یہ قید خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے. آپ آزاد ہو جاؤ، آپ دیواریں ہی مت بناؤ اپنے گھر کے لیے. اور دروازہ کیا ضرورت ہے آپ کو دروازے، اتنا خرچہ آپ کیوں کر رہے ہیں، لاک کیوں خرچ کر رہے ہیں آپ، آپ دروازہ بھی کھلا رکھو. کیا آپ کہیں گے، آپ کہیں کیا بول رہے ہیں آپ، مجھ کو پرائیویسی چاہیے، مجھ کو پرائیویسی چاہیے. ایک عورت کی اس کو پرائیویسی نہیں چاہیے، مجھ کو کوئی نہ دیکھے. بھائی میں ایک عورت ہی چاہتی ہوں مجھ کو کوئی نہ دیکھے، میری زینت دوسروں کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے. میری زینت سب کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی اپنا پرس ہے دوسروں کو نہیں بتاتا، بھائی میرا ہے، میں اندر رکھنا چاہتا ہوں اس کو. ایک عورت اپنی خوبصورتی اپنے حد تک رکھنا چاہتی ہے، اپنی شوہر کے لیے، اس کو سب کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں رکھ سکتی، کیوں اپنے آپ کو وقفی نہیں رکھ سکتی، کیوں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی؟ اور آج دیکھیں آپ ڈاکٹر بول رہے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے یہ جو پولوشن ہو رہا ہے تو اس سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی اپنا چہرہ کیا کر رہی، پورا باندھ رہی، لپیٹ رہی. ایک عورت پولوشن کی وجہ سے، دنیوی اعتبار سے مادی پولوشن کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے، اس کے چہرے کے کھلے رہنے سے اخلاقی پولوشن، اخلاقی اعتبار سے پولوشن نہیں ہوگا. ایک عورت اگر اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے، آپ بتائیے اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا، سماج میں اخلاقی پولوشن نہیں پھیلے گا، اور وہ دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنے، وہ نہیں چاہتی ہے، مسلمان عورت نہیں چاہتی. ایک واقعی حیا والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی، ایک غیرت والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ کر اپنے دل کی لذت حاصل کرے، وہ کبھی پسند نہیں کرے گی اس کو. لیکن جب حجاب سماج سے نکل جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں چوک میں بیٹھے ہیں، کیوں، ہوا کھانے کے لیے نہیں، گھر میں اے سی ہے اس کے، وہ باہر کیوں بیٹھا ہے؟ سڑک پر آتی جاتی جو بچیاں ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے. جب تک نکاح نہیں ہوتا بس اسی سے کام چلا لے، وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لذت کے لیے بیٹھا ہے. یہ معاشرہ کسی دن وہ کسی کے پیچھے بھی چلا جائے گا، کسی دن وہ کسی کے ساتھ میں بد تہذیبی کر سکتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرے گا، کسی دن کسی کے ساتھ میں زبردستی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ وہ ایک ایسی عمر میں ہے جس میں اس کے جذبات اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے. کبھی ہو سکتا ہے دوست اس کو بھڑکائیں، ارے جا تو کچھ تو کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی، وہ کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے. لیکن اگر پردے کے ساتھ میں عورت جا رہی ہے، تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو اٹریکشن ہی نہیں اس کی طرف. وہ یہ بتا رہی ہے اپنے حجاب کے ذریعے سے، اپنے پردے سے، دور رہو، میری زینت تمہارے لیے نہیں ہے، دیکھنا بھی مت ادھر. وہ سیکیورٹی کا سگنل دے رہی ہے، یہ نہیں کہ زینت کے ساتھ میں کہے مجھ کو دیکھو. ایک عورت کا باہر زینت کر کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھ کو دیکھو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اس بات کی علامت ہے. وہ ایک مخفی سگنل ہے لوگوں کے لیے، مجھے دیکھو. لہذا یہ بھی ایک سماج میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. تو تبرج ایک ذریعہ ہے جس سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے اور نوبت زنا تک جاتی ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں.
شکراً، جزاکم اللہ خیر. حضرت الاخ ابو ذئی ضمیر حفظہ اللہ جو سماج پر تجزیہ پیش فرما رہے تھے، یہ سلسلہ انشاءاللہ نماز کے بعد جو باقی ہے وہ جاری رہے گا. تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد اب اپنی جگہوں پر دوبارہ تشریف لائیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معاشرے میں زنا ایک آخری چیز ہے، لیکن اس انجام اور نوبت تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل ہوتے ہیں اور کئی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گناہ، یہ سنگین جرم آسان ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک سبب یہ ہے کہ خواتین اپنی زینت کا اظہار ہوتا ہے تو لوگوں کے وہ جذبات جو عام حالات میں دبے رہتے ہیں، عورت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی زینت کو دیکھ کر، بے پردگی کی وجہ سے ان کے وہ چھپے ہوئے دبے ہوئے جذبات دوبارہ ان کو گناہ کی طرف اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں دھیرے دھیرے ایک ایک آدمی کر کے جب بے پردگی عام ہو جاتی ہے تو بے حیائی بھی عام ہو جاتی ہے. لہذا جتنے اسباب پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھے ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی زینت کا اظہار کر کے ایسے لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے شرم محرم نہیں ہے، اجنبی ہیں، پرائے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے، وہ پردہ چھوڑ کے بے پردگی کو اختیار کرے، وہ پردے کو قید سمجھنے لگے اور اظہار زینت کو اپنے لیے آزادی سمجھنے لگے. یہ بات یاد رکھیں کہ قید خانہ شریعت سے آزادی میں ہے اور حفاظت شریعت کی چار دیواری میں. ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ شریعت سے آزاد ہو کر وہ آزاد ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے قلعے سے نکل کر درندوں کی جیل میں جانا ہے، کیونکہ جب آزادی شریعت سے ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد اللہ کے دین پر چلنے میں. جب آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. لہذا ایسے بہت سارے برے نتائج سامنے آتے ہیں جو ہم سماج میں آج بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے لوگ دیکھتے آئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھر میں بیٹھ ہی رہو اور جاہلیت میں پہلے جیسے دوسرے لوگ، دوسری خواتین، دوسری عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھی، تم اپنی زینت کا اظہار ویسے مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأت عورة المرأت عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عورت المرأة عربی زبان میں مرأة خاتون کو کہتے ہیں، اور عورة کے معنی وہ چیز جس کو چھپایا جاتا ہے، عورت چھپائی جانے والی چیز، المرأة عورة کہ خاتون عورت ہے اس کو چھپانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ اذا خرجت جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ایک عورت فی نفسی ہی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دل کے اعتبار سے کتنی صاف ستھری کیوں نہ ہو، اس کی زینت، اس کی بے پردگی دوسروں کے لیے گناہ کی دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ وہ خود دعوت بن جاتی ہے، اور شیطان کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور ابھارنے کا ذریعہ مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان بھی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مردوں کی توجہ کو اس کی طرف لے آئے، کسی طرح سے لوگوں کو اس کی طرف پھیرے تاکہ وہ بھی گناہ کرنے والے بنے اور اس کی طرف آگے بڑھنے والے بنے۔ بعض اوقات عورت پردہ کرتی ہے لیکن یہ پردہ بھی ادھورا پردہ ہوتا ہے، بلکہ لباس اس کا ہوتا ہے تو لباس بھی ادھورا ہوتا ہے، ایسا لباس جو بس نام کا لباس ہو لیکن اس کے اندر وہ ساری جاذبیت اور سارا اٹریکشن اور سارا کھچاؤ اس کے اندر ہو، دلکشی اس کے اندر ہو کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کی طرف دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں کچھ خواتین کی طرف، کچھ عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بتایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بعد کے دور میں ہوں گی، میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ آپ نے ان کے بارے میں جب تفصیل بتائی کہ بعض جہنمی عورتیں کیسی ہوں گی تو آپ نے ان کے بارے میں کہا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُقْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَجِدْنَ الْجَنَّةَ وَلَا رِيحَهَا وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، کہ کچھ لوگ بعد کے دور میں، کچھ خواتین، کچھ عورتیں بعد کے دور میں ہوں گی کہ جو نساء کاسیات عاریات، وہ اگرچہ لباس پہنے ہوں گی لیکن ان کا لباس عریانیت رکھتا ہوگا، وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوگا، ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہو، ان کا لباس ان کے لیے چھپانے والا نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، دو لفظ جمع کی جو ایک دوسرے کے بظاہر متضاد ہیں، نساء کاسیات اپنے آپ کو ڈھانپنے والی، عاریات اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی، کہ جن کا لباس عریانیت اور بے حیائی اپنے اندر رکھتا ہوگا، وہ چھپانے کے بجائے اظہار بھی ہوگا، ادھورا لباس کہ جسم کا کچھ حصہ چھپ جائے، کچھ کھلا رہے، یا اتنا تنگ لباس ہو کہ وہ لباس خود جسم کا اظہار کر رہا ہو، یا ایسا لباس اتنا پتلا کپڑا ہو کہ جسم کے حصے دکھائی دے۔ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ پہن کر بھی وہ کیسے برہنہ ہوگی، تو لباس واقعی لباس ساتر نہیں ہوگا، وہ چھپانے والا نہیں ہوگا، وہ مزید اظہار کرنے والا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات مومیلات مائلات، مومیلات اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی، اپنے حسن کی طرف یا اپنی گمراہی کی طرف دوسروں کو کھینچنے والے، اٹریکٹ کرنے والے، مومیلات، مائلات، جو خود مائل ہوں گی دوسروں کی طرف یا گمراہی کی طرف، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، خود دوسروں کی طرف متوجہ رہنے والی، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بننے والی، خود گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والی، مومیلات المائلات، رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة، ان کے سر بال، ان کی بناوٹ سروں کی ایسی ہوگی، بالوں کی کا ڈھانچہ ایسا ہوگا، بناوٹ ایسی ہوگی گویا کہ مائل، اونٹوں کے مائل کوہان، کیمل ہمپ جس کو آپ کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اونچائی، وہ ٹیڑھا جو ہے، بالوں کو ایسے بنائیں گی زینت کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. تو بعض اوقات خواتین لباس پہننے کے باوجود ان کا لباس خود ایک عریانیت رکھتا ہے، برہنگی اپنے اندر رکھتا ہے. کبھی حجاب کرنے والی خواتین اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا حجاب اختیار کرتی ہیں کہ جو خود اپنے اندر ایک کشش اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے اجزاء رکھتا ہے، وہ خود ایک زینت ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حجاب زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے، وہ خود زینت نہیں ہونا چاہیے. صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، اچھا کپڑا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اپنے اندر کشش نہ رکھے کہ اگر پڑوس سے، پاس سے، کسی کے پاس سے گزر جائے تو پلٹ کے آدمی دیکھے اس کو. وہ خود ایسا لباس نہ ہو، حجاب برقع، کہ جو خود کشش رکھتا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی نگاہوں کو پھیرنے کا ذریعہ ہے. لہذا یہاں پر ایک چیز جو گمراہی کی طرف، برائیوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف مائل کرنے والی چیز ہے، وہ حجاب کا ترک کرنا بھی ہے. عام بچیوں میں کالج میں جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بعض خواتین اپنی بچیوں کو حجاب اس لیے بھی نہیں کرواتی ہیں کہ اگر یہ حجاب میں رہے گی تو اس کو دیکھے گا کون، پسند کون کرے گا. یہ ڈسپلے کے لیے ہے، آپ کی بچی نمائش کا ذریعہ ہے، آپ پر اتنی بوجھ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو دکھاتے پھر رہے ہیں گلی چوراہے پر. اللہ نے جو اس کی تقدیر میں رشتہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ کر رہے گا. آپ اس کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھیں تب بھی اس کے لیے جو جوڑا اللہ کی طرف سے برابر ملے گا. جس چیز کی فکر کرنا ہے اللہ کی شریعت کی، ہم اس کی فکر نہیں کرتے، لیکن جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں ہم ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جو شریعت سے خارج کرنے والے ہوتے ہیں. کہ اپنی بچیوں کو حجاب کرایا جائے. بچیاں بھی، مسلمان جوان بچیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپائیں، ان کی زینت لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کی غیرت ان کے اندر ہونا چاہیے. واقعی وہ عورت، وہ خاتون، وہ بچی، نوجوان بچی، جو خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھپائے رکھے، آپ سوچیں اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا، کہ اس کے پاس وہ دائیہ موجود تھا، اللہ نے اس کو زینت دی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی شریعت کی پابندی میں اپنے آپ کو اس نے چھپایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دینی غیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کو سماج کا دباؤ نہیں، بعض اوقات ماں باپ دباؤ ڈالتے ہیں پردہ کرو، وہ بچی پردہ کرتی ہے باہر جا کے کالج میں نہیں کرتی ہے، اس میں دباؤ نہیں ہے. وہ خود سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم بوجھ ہے ہمارے اوپر، کیا ہماری بھلائی اس میں نہیں ہے، حجاب میں عورت کی بھلائی ہے. اسی لیے آج دیکھیں، آج جو واقعات ہوئے دلی میں یا جہاں بھی جو واقعات ہوئے، غیر مسلموں نے بات کہی، کچھ غیر مسلم لوگوں نے چپ بٹھا دیا، غیر مسلموں نے بات کہی، اور وہ بھی دینی، ان کے ریلیجیس لیڈرز ہیں، بعد نے کہا کہ عورت کو چاہیے پردہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی آدمی جو سوچتا ہے جس کا تجزیہ سطحی نہیں بلکہ گہرا ہے، وہ گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ نتائج اور اسباب میں کیا رشتہ ہے، اس کو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا، پردے کا بہت بڑا دخل اس میں، اوریانیت کا بہت بڑا دخل زنا میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب پردے والے ہوں گے تو سماج سے زنا ختم ہوگا، ہم نہیں کہتے. پردہ آنے کے بعد بھی سماج میں ایسے بدترین لوگ باقی رہیں گے، لیکن اس کا جو تناسب ہوگا وہ زمین آسمان کا فرق اس میں پیدا ہو جائے گا. لہذا ایک چیز، اس چیز کو، بے حیائی کو روکنے کے لیے یہ پردہ بھی ہے. نوجوان، مسلمان، بچی، خاتون، جو بھی ہیں، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے، دینی غیرت کا تقاضا ہے، اس کے ماں باپ بولیں یا نہ بولیں، وہ کہے میں پردہ کرنے والی ہوں، اس کا شوہر بولے نہ بولے، اس کو پردہ کرنا ہے. وہ خود اپنی بھلائی اس میں سمجھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اسی میں اس کی بھلائی ہے. دنیا کی تعلیمات، دنیا کا سماج، دنیا کے سارے اصول سب اپنی جگہ ہیں، یہ یہی کہ یہی رہنے والے ہیں. اس کا واقعی کوئی خیر خواہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی بھلا چاہنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے عورت کی بھلائی اسی میں بتائی کہ پردہ وہ کرے، عورت کی بھلائی اسی میں. تو زنا کا، بے حیائی کا بہت بڑا سبب اوریانیت ہے، تبرج ہے، زینت کا ایسی جگہ اظہار جہاں نہیں ہونا چاہیے. شوہر کے لیے زینت کرے، ایک عورت شادی شدہ ہے وہ غیر شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت کرے، اس کے لیے بہت شرم کی بات ہے. ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کی محبت کا، اس کی ساری معاملات کا، اس کی وجود کا مقصود اس کا شوہر ہے، تعلقات، اس کو شوہر چاہیے، اور کون چاہیے اس کو؟ وہ اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے لیے کرے، اس کے لیے یہ ایک خاموش الزام ہے. وہ اپنے آپ پر الزام لگا رہی ہے، کوئی دوسرے اس پر الزام نہیں لگا رہے، وہ اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کر رہی ہے جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کر رہی ہے اور بے حجاب لوگوں کے سامنے جاتی ہے. وہ اپنے آپ پر خود تہمت لگا رہی ہے، کسی اور کو اس پہ تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز اس کا شوہر نہیں، اور بھی ہیں، پورا سماج ہے. وہ اپنے آپ کو تہمت کے لیے، اس کے لیے اگر واقعی وہ چاہتی کہ وہ بے عزت نہ ہو، اس کو حجاب کرنا چاہیے. جو بھی ہماری بہنیں حجاب نہیں کرتی ہیں وہ اس بات کی نیت کریں، اللہ ان کو توفیق اس بات کی عطا فرمائے. کوئی کچھ بھی کہے، پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں. قیامت کے دن ہم کو کسی اور کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا. اس کی جواب کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں. اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا احساس اپنے اندر رکھیں، حجاب کریں، چاہے کوئی کچھ بھی بولتا ہو. بڑے سے بڑے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جائیں، بڑے سے بڑی فیلڈ میں جائیں، حجاب کریں. یہ ہمارا شعار ہے، ہمارا شعار ہے. ہم ایسے ہی ہیں، ہم کو جاہل بولو، ہم تم کچھ بھی بولو، تم ہم کو پچھڑا ہوا کہو، ٹھیک ہے، تمہارے بولنے سے ہم پچھڑے میں نہیں ہو جاتے ہیں. کوئی عقل مند کو اگر کوئی بیوقوف کہہ دے، وہ بیوقوف ہو جاتا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، کاہن نہیں کہا؟ کیا آپ کاہن بن گئے اس کی وجہ سے؟ کیا آپ مجنون ہو گئے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند انسان تھے. لوگوں نے آپ پر بہت سارے تانے فقرے کسے، لیکن ایک وقت آیا معلوم ہوا کہ واقعی عقل مند کون تھا اور واقعی مجنون کون تھا، لوگوں نے دیکھا. آج بھی دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات اور سماج میں ہونے والے واقعات یہ بتا رہا ہے کہ واقعی سولوشن اسلام میں ہے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے آ کے ہم کو بولے اسلام پہ چلو، بہت شرم کی بات ہوگی ہمارے لیے. دوسرے آج ہم کو بول رہے ہیں کہ اسلام کا حال اچھا ہے، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی کہ دوسرا پہ ہم سے کہے پردہ کرنے کے لیے. لہذا اس بات کو یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہے، ہم تو اللہ کے مانتے ہیں، ہم بیوقوف ہی صحیح، ہم بیوقوف ہیں اور فائدے میں ہیں، حفاظت میں، محفوظ میں، تو یہ عقل مندی ہے. بہت عقل مند ہو کے فتنے میں مبتلا ہو جانا، نقصان میں پڑنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. ایسے عقل مند ہم کو نہیں بنتا ہے. لہذا ہم پردے کا مسلم خواتین اہتمام کریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. یہ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، کہ سماج سے اوریانیت، بے حیائی، زنا کاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی اگر ہٹانا ہے کیا کرنا پڑے گا. کچھ حل ہیں جو قرآن و سنت کے ہیں، اختصار کے ساتھ میں، چونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اختصار کے ساتھ یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے پورے سماج کو، معاشرے کو ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں حیا کا ماحول ہو، اسلامی آداب کا لحاظ رکھا جائے اور بے حیائی عام نہ ہو، تو مردوں کا اور خاص طور سے خواتین کا تعلیم کا انتظام، تعلیم کا سے مراد دینی تعلیم کا انتظام. اس لیے کہ دیکھیے، ہر برائی قلب سے شروع ہوتی ہے اور ہر بھلائی قلب سے، دل سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا، اگر وہ صحیح پورا جسم صحیح، اگر وہ بگڑا پورا جسم بگڑ گیا. اور وہ گوشت کا ٹکڑا جسم میں کیا ہے؟ دل میں. معلوم ہے کہ سماج بگڑتا ہے تو اس کی جڑ دل کے بگڑنے میں ہوتی ہے. دلوں میں اگر صفائی آ جائے، پورے سماج میں آپ صفائی لا سکتے ہیں. اگر مچھر آپ کے یہاں بہت ہو رہے ہیں، آپ مچھر کے لیے دوائی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کچرا ہٹاؤ. آپ کا کچرا اگر نہیں ہٹے گا، مچھر آتے رہیں گے، آپ کتنا بھی کچھ بھی کرو. اصل دل ہے جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے. دل میں جب جذبات آتے ہیں، دل میں گمراہیاں آتی ہیں، آدمی زبان، نگاہیں، ہاتھ، پاؤں، کان سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں. لہذا مرد عام طور سے دیکھیے مسجدوں میں جاتے ہیں، درود سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے. اچانک آپ اور بعض اوقات تعلیم کا انتظام لوگ کرتے بھی ہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ جوان بچی ہے، اب نکاح کے لیے 2 مہینے باقی ہیں، اب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ڈھنگ سے، اس کا قرآن صحیح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جوان مولوی کو پڑھانے کے لیے بلاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. حجاب کو آپ ختم کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اور گمراہی کے راستے کھول رہے ہو. کوئی دیکھنے والا تو مولوی صاحب ہے بھائی، لیکن بعض اوقات یہ بھی نقصان والا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ میں حفاظت کا ماحول ہو اور وہاں دینی تعلیم ان کے لیے ہو. مساجد میں اگر انتظام ہوتا ہے تو بہت اچھا، نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہو جہاں پر وہ لوگ دین سیکھیں، عبادات کا طریقہ سیکھیں، عقائد سیکھیں، عقائد سیکھیں، عبادات سیکھیں، شوہر کے حقوق، بچوں کی تربیت، اپنی حفاظت، اپنی تربیت، تزکیہ نفس، اللہ کے دین پر چلنے کا کے لیے تقویت کیسے ملے، یہ سارے ترغیب و ترہیب اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے دروس ان کے ہوتے رہے. تو خواتین کی تربیت کا نظام ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے میں متون ذکر نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ساری باتیں تو مردوں ہی کا حصہ ہو جاتی ہیں، آپ کی باتیں مرد ہی سن لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیے، ہم کو بھی تو تھوڑا وقت دیجیے، آپ الگ سے ہم کو دیجیے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم دین سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ تم جمع ہو جاؤ. آپ نے ان کے لیے دن اور جگہ طے کی، ساری خواتین وہاں جمع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے الگ سے عورتوں کو دین کی باتیں ان کو سکھائیں. عورتوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے. خواتین کے لیے اہل حدیث مسجدوں میں تو الحمدللہ بہت سارے مقامات پر سہولت ہونے کی وجہ سے اور جذبہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اب یہ جھگڑے کا موضوع ہے. ہمارے ملک میں کتنی مساجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے؟ ٹھیک ہے، مسجد میں آپ نہیں کرنا چاہتے، الگ سے کتنا انتظام ان کی تعلیم و تربیت کا، الگ سے کتنا انتظام. تو عورتوں کی تعلیم و تربیت نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان کو بنیادی طور پر شروعات ہی سے گھر میں بھی انتظام ہو، گھر میں انتظام ہو، گھر کے اندر کتابیں لا کر مہیا کی جائیں. باپ اتنا پیسہ اس کی جوتیوں میں خرچ کر رہا ہے، اس کے زیورات میں خرچ کر رہا ہے، اس کے کپڑوں میں خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ اچھی کتابیں بھی لا کر دے تاکہ ان کو پڑھے. گھر میں علماء کے خطبات وغیرہ جو بھی ہیں وہ لا کے رکھے. نگرانی کرے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. بچیاں ہیں, نوجوان بچے ہیں, بچوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا, بچے بھی اس میں آ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے بچوں کی بار بھی کیوں بتا رہے ہیں, بچوں کے لیے انتظام ہو. لیکن میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور سے خواتین کے لیے دینی تربیت کا انتظام نہیں. مرد ویسے بھی زبردستی جمعہ کو تو جانا ہی جانا ہے, خطبہ سننا ہی ہے, چاہے سننے کی نیت ہو یا نہ ہو مجبوراً بیٹھنا تو پڑے گا, اذان اور نماز کے بیچ میں خطبہ تو ہے ویسے, وہ تو سن لیتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین کے لیے مساجد یا ان کے علاوہ گھروں میں بھی دینی تربیت کا انتظام ہو, خطابات کی صورت میں, خطاب کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں, کسی بھی صورت میں ممکن ہو, ایک انتظام یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بچیوں میں بچپن ہی سے حیا اور حجاب کا مزاج ان کا بنایا جائے. اگر ماں حجاب کرتی ہے بچی بھی کرے گی, اگر ماں نہیں کرتی ہے بچی نہیں کرے گی. ماں اگر لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے, رشتے داروں کے سامنے جن سے اس کو حجاب کرنا چاہیے, بعد میں وہ بچی سے نہیں کہہ سکتی کہ تم نے حجاب کرنا ہے. بچی جیسی بڑی ہونے لگے ماں کو سب سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے, فوراً ماں اس سے پہلے سے اس کا ذہن بنائے ہم تو پردہ کرنے والے لوگ ہیں, ہم پردہ کرتے ہیں. دیکھو بڑے جب گھر میں آتے ہیں, مرد آتے ہیں, تو ایسی بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بڑی ہو رہی ہیں, ایسی بچیوں کو بتایا جائے تم سامنے مت جاؤ, دوپٹہ اپنا صحیح رکھو, اپنا لباس ڈھنگ کا پہنو, تنگ لباس مت پہنو, یہ کپڑے اچھے نہیں وہ اچھے ہیں, اس کا مزاج بنایا جائے, ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں بلکہ اس کو ترغیب دی جائے, اس کا ذہن بنایا جائے. جب کوئی چیز ڈانٹ کے سمجھائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قانون ہے, زبردستی کا قانون ہے, لیکن واقعی اس کی علت بتائی جائے, واقعی اس کے فوائد بتائے جائیں, اسلام سے محبت بچپن سے پیدا کی جائے, صحابیات کے قصے بیان کیا جائیں, ان کے حجاب کے اصول اور ان کے حجاب کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں, ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بچپن سے ان کے سامنے بنا کر پیش کیا جائے, تو بچوں میں بھی وہ مزاج بنے گا. باپ بھی بچی سے کہے, ماں بھی بچی سے کہے, بہنیں بڑی چھوٹی بہنوں سے کہے, گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ خود ایک درس ہو, گھر کا ماحول خود ایک بیان ہو, وہ خود ایک کتاب ہو, وہ بچی اپنے آپ اس ماحول میں پنپے گی تو پردہ کرنے لگے گی. لیکن اگر گھر میں ماحول نہیں ہوگا, نہ عورتوں کے لیے کچھ نظام ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی ترغیب کا معاملہ کرنے والا ہوگا, نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا, تو ایسی بچیاں پردہ نہیں کریں گی اور حیا کا نظام نہیں ہوگا, حیا کا انتظام ان کے اندر نہیں پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. خبردار, ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے, ہر دین میں کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو اس کی پوری تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے, کوئی خاص بات ہر دین میں ہوتی ہے. ہمارے دین میں کیا ہے, ہمارے دین کا اخلاق کیا ہے, ہمارے دین کا کیریکٹر, جو پورے دین کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کا اصل نچوڑ کیا ہے, لب لباب کیا ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءِ, اسلامی اخلاق اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے. حیا کیا ہے, ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا اور آخرت میں شرمندگی ہو, یہ حیا ہے. پھر اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, زبان کے سلسلے میں حیا, نگاہ کے سلسلے میں حیا, اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں حیا, لباس کے سلسلے میں حیا, حجاب پھر اس کا تقاضا ہے, حیا کا تقاضا ہے. تو بچوں میں حیا پیدا کر دیا, بچے بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے بچے بڑے ہونے تک کے اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں, چار پانچ سال کا بچہ ہو رہا ہے ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے, کوئی بتانے والا نہیں اس کو, ابھی تو بچہ ہے, اس میں آپ حیا اس سے ختم کر رہے ہیں. چھوٹے بچے کو بھی آپ کپڑے پہنانے والے, پیشاب کرتا ہے بار بار, ٹھیک ہے آپ اس کو ڈھانپو, آپ بچپن سے اس کو عادت ڈال رہے ہو کہ گھر میں آنگن میں پورے گھر میں وہ گھومے, باہر بھی چلا جائے, پہنا ہے نہیں پہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ اتنا چھوٹا نہیں بڑا ہے. بہت سارے گھروں میں بچوں کو عادت نہیں ڈالی جاتی, بچیاں بھی ہوتی ہیں برہنا گھوم رہی گھر کے اندر, ان کو بچپن سے سکھایا جائے ہم برہنا نہیں گھومتے ہیں. دو بچے ہیں, چھوٹا بڑا بھائی ہے, بہنیں ہیں آپس میں, بھائی بہن ہیں چھوٹے چھوٹے, ایک دوسرے کے سامنے برہنا نہیں ہوں گے, ان کو بتایا جائے, ان کو ترغیب دی جائے, تلقین کی جائے, کپڑے پہنتے اس وقت میں ایک بچے کو دوسری طرف بھیجا جائے اس کو، یہ ہم سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں، بے حیائی مزاج ہے، وہ دھیرے دھیرے بنتے بنتے عادت بن جاتی ہے، بعد میں آپ جڑ پکڑنے کے بعد مکڑی کا جالا اگر رسیاں بن جائے اس کے بعد آپ کاٹنے کے لیے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا کچھ بھی آپ کو. آپ کو بچپن سے بچوں کے مزاج میں حیا ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے یہ ابن ماجہ کی روایت تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کل ازواجک اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی خواتین سے عورتوں سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے دوپٹے اپنے اوپر ڈال لیا کر، لٹکا دیا کر، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے کپڑے اپنے دوپٹے اپنے اوپر لٹکا دیا کریں، ڈال دیا کریں، ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہے جو دوسروں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، یہ شریف عورتیں، ان کی طرف دیکھنے والا بھی اپنی نظر کو پھیر دے کہ یہاں اپنا کچھ کام چلنے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچا کے جینے والی خواتین ہیں، یہ عفت والی پاک دامن عورتیں ہیں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ حجاب اس بات کا اعلان ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں، ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی چھیڑے، میں ان عورتوں میں ہوں کہ میری طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، میں اپنے آپ کو چھپا کے پاک دامنی والی زندگی جینے والی عورت ہوں، یہ خاموش اعلان ہے. اور آپ دیکھیے سماج میں جو حجاب والی خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف کون دیکھے گا، بھائی کیا ہوگا اس کا کیا کام بنے گا دیکھ کر. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے سماج سے بے حیائی کو ہٹانے کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں تیسری چیز نوجوانوں میں خاص طور سے اور نوجوان بچیوں میں بھی دونوں کے لیے حکم ہے، نگاہ کی حفاظت کا التزام، چاہے وہ راستوں پر ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کا معاملہ ہو، چاہے انٹرنیٹ کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، کالج ہو یا آفس ہو جاب ہو، نگاہ کی حفاظت کا التزام ہو. نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت ہے اور دل کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت ہے. اگر آپ کو سماج سے بے حیائی اور زنا نکالنا ہے آپ کو نگاہ کا غلط استعمال نکالنا پڑے گا. آپ نتیجہ ہٹانا چاہتے ہیں آپ سبب ہٹا دو، آپ سبب ہٹا دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم. اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، یہ ان کے لیے تقویٰ طہارت صفائی ستھرائی کی چیز ہے، اس سے وہ پاک صاف رہیں گے اخلاقی اعتبار سے، وہ زنا سے بچیں گے، وہ گندگیوں سے اخلاقی برائیوں سے بچیں گے، ان کا دل گندا نہیں ہوگا. نگاہیں جھکے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. کیوں؟ زنا تک نہیں جائے گا. جب نگاہ جائے گی دوسری طرف، نگاہ سے دل میں جذبہ، دل کس کے تابع ہوتا ہے؟ دل آنکھوں کے تابع ہوتا ہے، دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے. نگاہ اگر پڑے گی کسی کی زینت پر، دل میں جذبات بڑھیں گے، جذبات تقاضا کریں گے تسکین نفس کا، لذت کی طلب کریں گے. آدمی اگر نکاح والا ہے ٹھیک، جائز اس کے لیے ٹھیک، نہیں غلط راستے پہ جا کے اپنی حوث کو پورا کرے گا. پھر اس کے اندر کتنا جانور پن ہے، اس کا نتیجہ سماج کو بھگتنا پڑے گا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی دیا گیا کیونکہ ان کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے غلط جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ کسی اور کے اوپر جبر تو نہیں کر سکتے ہیں، خواتین یہ تو نہیں کر سکتے لیکن دوسرے کا اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ان کو دیا گیا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الحجا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑنے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا، فأمرني أن أصرف بصري، تو آپ نے مجھ کو حکم دیا اپنی نگاہ پھیر لو، جب تمہاری کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی نگاہ کو پھیر لو. نگاہ کا صحیح استعمال کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بے حیائی سے سماج کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ زنا بہت بات کی چیز ہے، شروعات وہ نگاہ سے ہوتی ہے، شروعات وہ نگاہ کے غلط استعمال سے ہوتی ہے. اسی میں آپ دیکھیں میڈیا کا بھی بہت بڑا دخل ہے. تو یہ نگاہ کی حفاظت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. گھر سے ایسے اسباب آپ نکال دیں جن میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کسی کو بہت ضرورت ہے پڑھائی کے لیے، اس کے لیے آپ اس میں پیرنٹل کنٹرول رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں، اس میں سیٹنگز ایسی آتی ہیں. کوئی باپ اگر واقعی اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے ٹیکنالوجی میں، پھر اس کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی میں کنٹرول ٹیکنالوجی کیسی ہے وہ بھی استعمال کریں. آپ گاڑی دے رہے بیٹے کو بغیر بریک والی مت دیجیے، بریک والی گاڑی دیجیے اس کو. آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، آپ اس کو بریک نہیں دیں گے قبرستان پہنچے گا. آپ اس کو اخلاقی قبرستان میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے اگر انٹرنیٹ کا، آپ اس کے لیے اس طرح کے جو بھی ذرائع آپ دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کے اندر حد ایسی لاگو کیجئے کہ وہ وہاں تک نہ جائے. اگر واقعی اس طرح کی ضرورت ہے تو آپ اس کو حدود کے اندر استعمال کیجئے. یہ بہت مشکل چیز ہے. نہیں، ہم لوگ کا دل صاف ہے. بعض خواتین پردے کے سلسلے میں کہتی ہیں ہماری نظر صاف ہے، اب آپ لوگوں کی نہیں تو ہم کیا کریں. نظر صاف ہے، نظر صاف نہ صاف، دل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان صاف ہے، شیطان صاف نہیں ہے، وہ بہت ڈینجر ہے. وہ اچانک کیا دل میں ڈال دے معلوم نہیں، انسان کیا کرے گا سمجھ میں نہیں آئے. آدم علیہ السلام جنت میں ہے، دل میں ڈال دیا کھاؤ پھل، ایسا آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا، کسی کے بھی دل، بولا بھلا آدمی کچھ بھی دل میں ڈال سکتا، اس کی کیا کروائے گا معلوم نہیں. تو شیطان، آپ بھولے بھالے ہو، آپ سیدھے سادے ہو، شیطان سیدھا سادہ نہیں ہے، آپ سے وہ کام کروائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اس لیے کئی لوگ جذبات میں آتے ہیں، پارٹی میں چلا گیا، بیٹھا دوست نے کہا کیا میری خاطر تھوڑا تو پینا، پیا، اب شراب دوستی کا وعدہ، سب ٹھیک ہے، ایک گھونٹ پیا پورا پی لیا. پینے کے بعد پھر پارٹی ہے، اس کے بعد زنا بھی عام ہو گیا. بعد میں سمجھ جائے کہ میں نے کیا کیا نشے میں، جذبات میں آ گیا، میں نے اپنے آپ کو روکا نہیں، کیا نہیں کیا میں نے، ہر وہ حرکت کر دی جس سے میرا، میں خود اپنے آپ پہ غور کروں تو نگاہ میری شرم سے جھک جائے. تو شیطان کہاں سے شروع کرے گا آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کو وہاں پہنچانا ہے، وہ یہاں سے آپ کو گاڑی میں بٹھائے گا. تو شیطان، آپ بھولے بھالے سیدھے سادے ہو، آپ شیطان پہ بھروسہ مت کرو. لہذا ایسے اسباب کو ختم کرنا جن کے اختیار کرنے سے ایک آدمی ہلاکت میں جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. جس میں سے نظر بھی ہے کہ آدمی نظر کی حفاظت کر لے، زنا سے بچ سکتا ہے. چوتھی چیز، اس میں ایک چیز جو نگاہ کے تعلق سے، یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیے بمبئی کے شہر میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بچوں میں اجازت لینا، اور بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر پردہ کوئی التزام نہیں ہے، بچوں میں آنے جانے کے اعتبار سے اجازت لینے کا کوئی نظام نہیں ہے، اسلامی آداب اس گھر میں نہیں ہے. اگر بڑا گھر ہو تو آسانی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، کئی کمرے ہیں، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، دو بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہوئی ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے، بڑے گھروں میں آسانی سے پردے کا انتظام ہو بھی جاتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں میں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات بے حیائی کی طرف جانے کا ذریعہ بنتا ہے. بچے بچپن میں بعض اوقات وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو ان کو بعد میں جاننا چاہیے تھا، اتنے جلدی جاننا نہیں چاہیے. تو اس، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے گھر کا انتظام کر سکتا ہے جس میں حیا کا نظام ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، جس کے اندر بچوں کے سامنے وہ باتیں نہ آئیں جو نہیں آنا چاہیے، جس کے اندر ایک دوسرے کا، کئی بیٹے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بہویں آ رہی ہیں بغیر پردے کے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا وہ کر سکتا ہے، اگر اللہ نے اس کو مان دیا ہے، ایسے گھر میں وہ جیے جس کے اندر پردے کا انتظام ہو سکتا ہے. نہیں ہے، کوئی آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس چھوٹا ہی گھر ہے، کیا کرے؟ وہ اپنے گھر میں ایسے اصول نافذ کرے کہ آنے والا اجازت لے کر آئے، بچے ان کے اوقات ہو، بڑوں کے اوقات ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آدمی اپنے گھر کو بسر کرے، نگاہوں کی حفاظت ہو، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ میں بے حیائی، بیوی شوہر کے تعلقات تیسرے کے سامنے نہ آئے، ایسا انتظام آدمی کرے، تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی. اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ بچوں کی عمر ہو جائے نکاح کی اور اچھا جوڑا مل جائے، جلدی سے نکاح کر دیجیے. بچے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان کی شادی نہیں کرو گے وہ اپنی کر لیں گے اور آپ کو فون پہ بتائیں گے یا ایس ایم ایس کر دیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے. کیا کریں، لوگوں کو معلوم ہے. اور بعض فقہی مکتب فکر ایسے ہیں کہ جہاں پر ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی ہے. اب بچی اگر جا کر کورٹ میں شادی کر کے آئے، ماں باپ ہے بھائی، لینے والے تو ہے گھر میں، کہاں پھینکیں گے اٹھا کے، دل میں جو ہے رحم ہے اولاد پر، کر کے آ جائیں گے نکاح، بیٹھ جائیں گے سامنے کالج میں، دونوں بیٹھے بیٹھے کسی دن دل بن گیا چلو شادی کر لیتے ہیں، کر لی شادی، کورٹ میں جا کے نکاح کر کے آ گئے، نکاح ہے، شادی کر کے آ گئے، اور بتایا دونوں آگے کھڑے ہو گئے، کیا ہے، ہم نے شادی کر لی. کیسے کر لی شادی، بس ایسے کورٹ میں جا کے، یہ تو ہمارا، میری بھی عمر 18 سال ہے، اس کی بھی عمر اتنی ہے. بعض اوقات یعنی وقت گزر جاتا ہے نکاح کا اور بچیاں پڑھتی رہتی ہیں اور پھر اپنے لیے وہ خود انتخاب کرتی ہیں جب ماں باپ ان کے لیے انتخاب نہیں کرتے. کبھی نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھے گا، آگے بڑھے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کچھ بڑا بنے گا، میرا نام روشن کرے گا. وہ کرتا ہے روشن، لیکن نام روشن اتنا برا کرتا ہے کہ سماج میں گھومنے لائق نہیں رہتا ہے. ایسا کام کرتا ہے کہ جو سر جھکا دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا کھل کے نہیں کرتا ہے، لیکن سالوں سال کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ایم کام اور ڈی کام اور جو بھی آگے کر رہے ہیں اس میں آگے پڑھتے جاتے ہیں، اور سالوں سے رشتے ہوتے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کی نفس کی تسکین ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے ان کو، شادی تو بس پرانا طریقہ ہے، کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شادی ضرورت نہیں ہے اس کی، شادی تو بس نام کے لیے. پھر کئی اسٹاپ رکتے رکتے ایک کا نکاح ہوتا ہے، یہی لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے. اتنی بھیانک باتیں ہیں، لوگ جو اس ماحول میں جیتے جب آ کے بتاتے ہیں تو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر، کہ ایک لڑکا جب نکاح کرتا ہے تو نکاح آخری سٹاپ اس کا ہوتا ہے، ایک لڑکی نکاح کرتی ہے تو اس سے پہلے کئیوں سے اس کے تعلقات ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شوہر کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی تو ایسے ہی تھا. دونوں اپنی اپنی زندگی جیتے ہیں جاننے کے باوجود، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے. سماج میں اس طرح کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، یہ مغربی تہذیبیں ہمارے ملک کی بھی، مسلمان تو کیا، ہمارے ملک میں غیر مسلموں میں بھی یہ معاملہ نہیں تھا، پہلے سے ہمارے ملک کا حال ایسا نہیں رہا ہے، لیکن آج جدت اور ماڈرنزم کے نام پر یہ ڈیولزم یہاں پر آ رہا ہے، یہ گندگی وہاں سے آ رہی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بچی کی نکاح کی عمر ہو گئی، تھوڑا بہت پڑھ لیا انہوں نے، ضروری جتنا پڑھنا تھا ان کو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ جیسی ان کی عمر ہو گئی نکاح آپ کر دو، اس سے پہلے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے. اور بات ہمارے سماج میں دہیج کی رسم جو ہے، نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے سات سمندر پار کرنے پڑتے ہیں، اور کسی کے گھر میں اگر دو بیٹیاں ہو جائے اور تین ہو جائے تو سمجھنا اس کو تو ہارٹ اٹیک آنا یقینی ہے. دہیج کی رسم اتنی بڑی بڑی مانگیں کہ ہمارے گھر میں کار ہے بس بائک کی کمی ہے، اے سی ہے اب ایک فریج چاہیے، اور آپ کی بیٹی ہی اس میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیے گی. تو یہ کہہ کر بے حیائی کے ساتھ مطالبے رکھنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے نکاح دور ہو جاتا ہے، نکاح میں یہ معنی ہو جاتا ہے. اور کئی بچیاں جب گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور ایک لمبی عمر ہو جاتی ہے، یا تو وہ اپنے جذبات کو دبا دبا کے اپنی زندگی کو، یعنی اپنے آپ کو بیماریاں مول لیتی ہیں، اور ایک ایسی عمر میں چلی جاتی کہ پھر رشتے بھی نہیں آتے، زندگی بھر ویسا ہی رہنا پڑتا. بس پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب بھائیوں کا نکاح ہو گیا ہے اور اب میں بچی ہوں، اب میرا کام ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. پھر وہ نکاح کی امید بھی چھوڑ دیتی ہے، اب کون سا رشتہ آئے گا، پھر آئے گا بھی تو کیسا آئے گا، جس کی آلریڈی نکاح جس کا ہو چکا ہے ایسے ہی رشتہ آئے گا. یہ باپ کی غلطی ہے، اتنی دیر آپ مت کیجئے کہ دیر ہو جائے. تو نکاح کے لیے جلدی کیجئے، لڑکوں کے نکاح کے لیے جلدی کیجئے، اس کو پڑھنے دیجئے. نکاح ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اور خاص طور سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اس کو کہیں باندھ دیجئے کھوٹے سے، تو پڑھتا رہے اور اپنے گھر میں شرافت کی زندگی جیتا رہے. تو اگر واقعی اس کی عمر ہو چکی ہے اور موقع ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، گھر کے اندر اچھی کمائی ہے، آلریڈی بزنس چل رہا ہے، تو آپ اس کو سیٹ کر کے دے دیجئے، اس کا نکاح جلدی کر دیجئے، جب عمر ہو جائے نکاح کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظیم. امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا. جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہے، ایسا رشتہ ہے کہ اخلاق بھی اچھا ہے، دیندار ہے، کیریکٹر اچھا ہے، سیدھا سادہ نیک بچہ ہے یا لڑکی بچی ہے، نیک ہے، اخلاق ہے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، ایسا اگر رشتہ تمہارے سامنے، نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے زمین میں فتنہ ہوگا اور ایسا فساد ہوگا جو پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، فتنہ ہوگا زمین میں. جب اس طرح کے رشتے چھوڑے جائیں گے اور رشتے چھوڑتے چلے جائیں گے، ٹالتے چلے جائیں گے نکاح کو، اور اچھے رشتے ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے، زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. بہت سارے بچیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، داڑھی والا نہیں چاہیے ہم کو، گاڑی والا چاہیے. ڈیمانڈ دیکھیے آپ، ہم کو داڑھی والا نہیں چاہیے، ہم کو گاڑی والا چاہیے. وہ بھی ایک دن نکاح میں جو گاڑی میں لے جاتا ہے اس کو، وہی اس کے بعد دوسرے کو گاڑی میں لے کے گھومتا ہے، ایسا چاہیے آپ کو. یا با اخلاق چاہیے جو عزت سے گھر پہ واپس آئے، جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، جس کو دوسرے راستے کھلے ہونے کے باوجود اس کے قدم وہاں نہیں بڑھے، وہ سیدھا گھر پہ آئے گا. اسے یا ایسا چاہیے جو گاڑی والا ہے لیکن کہاں ہے، آج اوور ٹائم کر رہا ہوں میں، اوور ٹائم کہیں اور کر رہا ہے وہ، چوپاٹی پہ، ایسا چاہیے آپ کو. یا ایسا چاہیے جو گھر پہ وقت پہ آ جائے اور گھر پہ آ کے بیوی بچوں میں خوش رہے، اور رات میں اٹھ کے قیام کرے، نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری بیوی بچوں میں میری نگاہ کی ٹھنڈک رکھتے ہیں. ایسا چاہیے، کیسا چاہیے. لڑکیاں بھی لوگوں کو خوبصورت چاہیے، ارے اس کا کلر ایسا ہے، ارے اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کا دل، اس کا دین سیدھا ہے، اس کو لے وہ صراط مستقیم پر ہے. خوبصورت چاہیے جس کی زندگی ٹیڑھے راستے پر جا رہی ہے. دیندار اگر ہے نکاح کر لیجیے، کیونکہ عمر کے ساتھ خوبصورتی دھندلی ہو جاتی ہے، عمر کے ساتھ جذبات ماند پڑ جاتے ہیں، لیکن واقعی اخلاق باقی رہتا ہے. بڑھاپے میں اگر واقعی کیریکٹر والی بیوی ہے تو اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے سائے کی طرح، کیریکٹر اصل ہے. اچھے کیریکٹر والا اگر رشتہ مل جائے، نکاح جلدی سے کر دیجیے. اسی طرح سے پانچ، شہوتوں پر قابو پانے کی مشق کرنا روزے کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، اے نوجوانوں جس میں نکاح کی طاقت ہو، یعنی خرچ مہر اور اس کے بعد نفقہ وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہو، فليتزوج، وہ نکاح کر لے. اور فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کیا ہے، نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. نگاہ اس سے جھک جاتی آدمی کی، یا وہاں دیکھنے والا نہیں بنتا، گھر جا کے بیوی کو دیکھے گا، خوبصورت سی بیوی ہے، اچھی با اخلاق بیوی ہے، وہ یہاں وہاں کیوں دیکھے گا، اس کی نگاہ جھک جاتی ہے، نگاہ کی حفاظت آسان ہوتی ہے، اور زنا تک وہ نہیں جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، آپ نے فرمایا، اور جو نکاح ابھی نہیں کر سکتا ہے، تھوڑا رکا ہوا ہے کسی مجبوری سے، وہ روزوں کا، صوم کا اہتمام کرے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوتوں کو کاٹنے والا ہے. اس کے لیے بچنا، بچانا اپنے آپ کو بھی ہے، اسے آسان ہوتا ہے. تو نکاح کریں، اور جو نکاح کی عمر ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے کسی مجبوری سے، وہ اپنے نفس کو ضبط کرنے کے لیے وسائل اختیار کرے، جن میں سے ایک وسیلہ اور ذریعہ روزہ بھی ہے. اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا. چھٹی چیز، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی نگرانی کریں. ہم تو اپنے بچے پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھروسہ نہیں ہو جو اندھا بھروسہ ہو. تو اولاد پر بھروسہ رکھیں. بعض اوقات گارڈنز وغیرہ میں، یعنی بہت سارے علاقوں کا حال ہے، پونا میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، مسلم نوجوان یا غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ میں مسلمان بچیاں بیٹھی ہیں گارڈن کے اندر. اب کچھ لوگوں نے مہم، کچھ غیر مسلموں نے بھی اس طرح کی مہم نکالی تھی، اور مسلمان بچوں نے بھی اس طرح سے کیا، ان کو پکڑ کے، کون ہے کیا ہے، مار پیٹ نوجوان کو کیا، لڑکی کو ڈانٹا ڈپٹا، کہاں ہے موبائل اس سے چھینا، اس کا فون وون گھر کا نمبر معلوم کیا، گھر پہ لے گئے. ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنی بچی کو کچھ کہیں، ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. ہماری بچی ایسی نہیں، ہم کو معلوم ہے ہماری بچی، آپ لوگ جاؤ اپنا کام کرو. ماں باپ اب اس طرح کا آپ، اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایکسپٹ کر لیا تو اس کا نکاح مشکل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کو آزاد نہ چھوڑیں؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والرجل راع على اهل بيته والمراه راعيه على بيت زوجها وولده. آدمی اپنے پورے گھر پر نگران ہے، اور عورت اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگرانی کرنے والی ہے. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو آدمی کا کام ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرے. بچہ دیر سے آ رہا ہے، کیوں آیا؟ دس بجے کے بعد گھر میں آنا ہے، جلدی آنا ہے، کھانے پہ کیوں نہیں تھا؟ رات میں دو بجے کیسے آیا، تو کہاں تھا؟ بیٹی اگر دیر سے آ رہی کالج سے، کیا بات ہے بیٹی، کیا مسئلہ ہوا، کیوں نہیں آئی، کہاں گئی تھی؟ اچھا، نگرانی کر رہا ہے اس کی، دھیان دینا. جاسوسی بھی نہیں، جاسوسی کرنا شرارت پر آمادہ کرتا ہے. پھر وہ ان کو دھوکہ دینے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں. جاسوسی نہیں، نگرانی، ہمدردی کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں بچوں کی نگرانی، کہ دیکھیں کہیں اس میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا. اسی طرح سے ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ شفقت ہو، اسی طرح سے بیوی شوہر میں بھی شفقت ہو. اولاد کے ساتھ آپ کو لگے کہ یہ کہاں سے، یہ کیا چیز، شفقت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات گھر میں بیوی شوہر، ماں باپ کے جھگڑے، گھر میں ڈانٹ ڈپٹ، باپ آتا ہے تو ڈانٹنا شروع کر دیتا، میں اتنا، میری جوتیاں گھس گئی، میں تمہارے لیے لاپا کے پیسہ ڈال رہا ہوں، تم نے کیا کیا میرے لیے. بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو ٹوکنا، جھگڑنا آپس میں، بچوں پہ غصہ نکالنا. جب ایسی عمر کو بچے پہنچتے ہیں کہ جو کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں 14-15-16 سال کی عمر کو سمجھنے لگتے ہیں گھر کی بات کی، ان میں میچورٹی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں، یہ ہم پہ غصہ نکال رہے ہیں. جب ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے تو کہیں اور وہ سکون کے راستے ہمدرد تلاش کرنے لگتے ہیں. وہ کسی کو انٹرنیٹ پر ہمدرد مل جاتا ہے، کسی کو کالج میں ہمدرد مل جاتا ہے، کسی کو پڑوس میں کوئی ہمدرد مل جاتا ہے، جس سے وہ اپنا دکھ موبائل پر یا کسی اور ذریعے سے گارڈن میں یا کالج میں دکھ بانٹ سکے. ہمدردی کے نام پر کچھ ہمدرد بھیڑیوں کو مل جاتے ہیں، وہ ان کے ان جذبات کو غلط طور پر استعمال کر کے بظاہر ان کی تسکین کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی برباد کرتے ہیں. تو بعض اوقات نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے، ماں باپ کی طرف سے اپریسیشن ان کو نہیں ملتا ہے، ماں باپ کی طرف سے ان کو یعنی قریب کر کے پیار محبت نہیں ملتا ہے. ان کو طلب ہوتی کہیں کوئی تو ہم کو پیار کرنے والا ہو، کوئی تو ہم کو چاہنے والا ہو، کوئی تو ہماری قدر کرنے والا ہو، کوئی تو ہمارے ساتھ دو میٹھے بول بولنے والا ہو. اس طلب میں وہ ماں باپ سے جب نہیں ملتا ہے، گھر کے ماحول میں نہیں ملتا ہے، تو باہر تلاش کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو ان میں نرمی اور رفق ان کے اندر ڈال دیتا ہے. اور بھی احادیث اس سلسلے میں آئی ہے کہ گھر کے مزاج کے اندر، گھر کے ماحول میں شفقت، نرمی، محبت اور رحمت کا سلوک ایک دوسرے سے ہونا چاہیے، خصوصاً اولاد کے سلسلے میں. اسی طرح سے آٹھویں چیز یہ ہے کہ نماز کا اہتمام. نماز اپنے اندر خود بے حیائی سے روکنے کا اثر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کی باتوں سے. تو نماز کا اہتمام کریں، واقعی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز آدمی کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا جذبہ اور احساس پیدا کرتی ہے. سرسری نماز نہیں، بلکہ واقعی وہ نماز جس میں آدمی قیام میں ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک دن آنے والا اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہونا ہے اپنی زندگی کا جواب دینے کے لیے. یہ نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے. اسی طرح سے نویں چیز، اللہ تعالیٰ سے عفت اور پاک دامنی اور حفاظت کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنا کا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. تو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی، تقوی اور قلب کی حفاظت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں. تو ایک انسان پاک دامنی کی دعا اللہ سے کرے، اے اللہ مجھ کو زنا سے بچا، اے اللہ مجھ کو بے حیائی سے بچا، اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے، اے اللہ میرے دل کو گندگی سے بچا. آدمی اللہ سے مانگے، یہ خود اپنے لیے ایک واعظ ہوتا ہے. دعا خود ایک واعظ ہے، اپنے لیے اپنا واعظ ہے. وہ آدمی کے لیے آسان کرتی ہے، ایک آدمی اس بات پر عمل کرے جو اللہ سے مانگ رہا ہے. وہ خود ایک خطاب ہے، وہ خود ایک بیان ہے، وہ خود ایک تذکیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے غیرت اور دوسروں کے معاملے کو اپنے پر قیاس کرنا. ایک لمبا واقعہ ہے، میں ابھی وقت کی قلت کی تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا. ایک نوجوان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اے اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکاری کی اجازت مانگنے کے لیے آ رہا ہے جس کو آپ منع کر رہے ہیں. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، مار کے اس کو بھگا یہاں سے، کیا کرنے آئے آپ نے؟ ایسا نہیں کیا. آپ طبیب تھے، معلم تھے، بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ، پھر تفصیل سے ایک کے بعد ایک آپ نے گنا، پھوپھی، بہن، بیٹی، خالہ، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کرے جو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی اور یہ کام ان کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھ کو، میں آپ کے لیے فدیہ بن جاؤں، ہرگز پسند نہیں کر، یعنی بالکل میں پسند نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ تم پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اپنی ماں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بہو یعنی اپنی خالہ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، لوگ بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ عمل جب تم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ ویسا کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر یہ غیرت ہر نوجوان کے دل میں پیدا ہو جائے، سماج سے یہ چیز نکل جائے گی. اگر ہر نوجوان یہ سوچنے لگے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ میری طرف دیکھ کے مسکرائیں، میں پیچھے اس کے جاؤں تو وہ بھی مجھ کو اپنے پیچھے آنے دے، اگر میں چاہ رہا ہوں میری بہن اگر ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے کئی لوگ جو دوسروں کو چھیڑتے ہیں، اگر ان کی بہن کو کوئی چھیڑے تو مارنے پیٹنے پہ آتے ہیں، ہتھیار لے کے جاتے ہیں اس کے پیچھے. کیوں بھائی؟ آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے، جب آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. اسلام کی مینٹالٹی مسلمان کو دیتا ہے. اگر واقعی غیر مسلم بھی یہ مینٹالٹی اپنائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. بہت سارے آزادی اور فرینڈ شپ کی باتیں کرتے ہیں، ان کی بہن کے ساتھ فرینڈ شپ ہوتی تو خوب مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، آئندہ دکھنا نہیں گلی میں، ٹانگ توڑ کے ہاتھ میں دے کے بھیجیں گے تم کو. بولتے کہ نہیں بولتے ہیں، آس پاس بھی دکھا تو یاد رکھنا، اپنے پاؤں پہ نہیں جاؤ گے، بیساکھی پہ جاؤ گے زندگی بھر. کیوں بھائی؟ آپ کی بہن میں تو اتنا جذبہ آپ کے اندر آ گیا، اتنی غیرت آ گئی، دوسروں کو آپ اس نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر واقعی ہر انسان یہ سوچنے لگے تو کتنا سماج صاف ہو جائے گا. دیکھیے اسلام ہے، اسلام عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے الگ اصول، اپنے لیے الگ اصول. اسلام بتاتا نہیں، آدمی واقعی دیندار وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے. اسلام یہ مینٹالٹی دیتا ہے، اسلام یہ ذہنیت دیتا ہے. آپ اپنے لیے غیرت پسند کر رہے ہو، عزت اور شرافت پسند کر رہے ہو، اپنے گھر کے لیے ان کی حفاظت پسند کر رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی پسند کرو نا. یہ اگر ذہن آ جائے سماج میں تو ایسے سارے چھیڑنے والے رستہ چھوڑنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہ ہمارے نوجوان بچوں میں اور بچیوں میں مزاج بنے، پردہ اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت، اور والدین بھی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور ان کی نگرانی کرنے والے بنے، اور سماج کے اندر اللہ سے ڈر کے اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس پیدا ہونا، یہ اگر چیزیں سماج میں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنے اور قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.